تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما احد صمد تفرد بالبقاء وتوحد بالکبریاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشبيه والنذير والبغيل القائم بأمره ملكوت السماوات والأرض. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمد ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم بھائی اور دوستو، قرآن پاک ایک سوال اٹھاتا ہے، ام خلقوا من غیر الشیء. میرے بندو، میری بندیوں، بتاؤ کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ دوسرا سوال، ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تیسرا سوال، ام خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ آگے بھی سوالات ہیں، میں یہاں تین عرض کروں. اوپر نیچے، خود بنے ہو، عقل، فہم، دانش اس کا انکار کرتی ہے، خود نہیں کوئی چیز بنتی، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، کوئی چیز خود نہیں بنتی. پھر تمہیں کس نے بنایا ہے؟ یہ سوال ہے، تمہارا بنانے والا کون ہے؟ دوسرا سوال، کیا ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ بھی شواہد اس پر دلالت قطعیہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. ہمیں تو ہوش بھی 5 برس کی عمر میں صحیح آیا کہ میں کون ہوں، میرا کیا نام ہے. تو پھر وہی سوال دوبارہ ہوا، پھر تمہیں کس نے بنایا؟ تیسرا سوال، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین تم نے بچھائی، چھت کو تم نے بلند کیا آسمان کی، نہیں. پھر وہی سوال، کس نے بنایا؟ ام خلقوا من غیر شیء، تم خود کہتے ہو ہم اپنے آپ نہیں بنے، تم خود کہتے ہو ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم خود کہتے ہو زمین آسمان ہم نے نہیں بنایا، تو پھر یہ سوال کا جواب دو کہ کس نے بنایا ہے؟ دوسرا سوال، کیوں بنایا ہے؟ ساری دنیا کے سائنسدان، دانشور، زراعت والے، سائنس والے، ٹیکنالوجی والے، وہ اس ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے کہ ہمیں کس نے بنایا اور کیوں بنایا. انسان کے علم کی ایک حد ہے اور یہ سوال اس حد سے آگے ہے. انسان کا علم ناقص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا، کوئی علامہ کہلانے لگا، کوئی خطیب کہلانے لگا، کوئی پی ایچ ڈی کہلانے لگا، کیا کیا تمہیں القاب دیے گئے. پھر جو اس قسم کی مجالس ہوتی ہے اس میں ہر آدمی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے کچھ بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، لا تطرونی اطرا، اللہ کے نبی کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ہماری سیرت کی باتیں اس ذات کے سامنے اس طرح ہیں جیسے یہ میں نے پانی میں سے انگلی کو ڈبو کر ایک قطرے کو تو کم کر دیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ایک قطرہ نکل کے اس نے اس پانی کی سطح کو نیچے کیا ہے. ساری دنیا کے علماء فضلاء کٹھے ہو کر اللہ کے نبی کی تعریف شروع کریں تو یہ اتنا ایک قطرہ بھی اس سے نہیں نکال سکتے. تو میری ڈیڑھ دو گھنٹے کی بات سے کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا مقام خود اللہ نے دیا. پھر ہمارے نبی نے کہا مجھے میری حیثیت سے آگے مت بیان کرو، لا تطرونی اطرا، مجھے میرے مقام سے آگے مت بڑھاؤ، حالانکہ مجھے میرے رب کی قسم ساری کائنات مل کر بھی آپ کی تعریف کرنا چاہے تو آپ کے مقام کو دیکھ بھی نہیں سکتی، آگے بڑھانا کون سی بات. تو ان مجالس میں ہرانے والے کا ایسا ہی تعارف ہوتا ہے، ان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بھائی میں تو گندے پانی سے بنا ہوا، میری کیا اوقات، آج تو لوگ اللہ کو نہیں جانتے، مجھے کہاں سے جانتے ہوں گے، اللہ کا تعارف ہی ختم ہو چکا ہے تو مخلوق کو کون جانے گا. اور مخلوق کو کبھی ایسا مقام دینا بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، پہلے ہی نیت کے کھوٹوں کے مارے ہوئے ہیں، اس قسم کے تعارف اور بھی بیڑا غرق کر کے دیتے ہیں. میں بھی یہاں بیٹھا بیٹھا اپنے آپ سے کہہ رہا تھا تو کیوں آیا ہے؟ شہرت کے لیے آیا ہے؟ اپنے علم کی دھاک بٹھانے آیا ہے؟ واہ واہ لینے آیا؟ کس لیے آیا ہے؟ اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا تھا تو میں ابھی کہہ رہا تھا یا اللہ میں تیرے لیے آیا ہوں، ادھر وہ شروع ہو گیا کسی تعارف کے محتاج نہیں. لا تطرونی اطرا، بھائی میں بہت چھوٹا ہوں، میں طالب العلم ہوں اور وہ بھی پورا نہ بن سکا، چلے جائے کہ اس کٹھن راہ کو میں طے کرتا، اس کی وادیوں سے گزرتا، اس کی چوٹیوں پہ چڑھتا، میں تو نشیب میں بھی پورا نہیں کھڑا ہو پایا. تو انسان کا علم ناقص ہے، پڑھتا گیا پڑھتا گیا، کوئی علامہ کہلایا، کوئی کچھ کہلایا. اللہ نے ایک آیت سنا دی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کسی دھوکے میں نہ رہنا، میں نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. پھر اوتیتم، اللہ نے کہا اوتیتم، یہ نہیں کہا ما تعلمتم، جو تم نے حاصل کیا وہ بہت تھوڑا. دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے خود نہیں لیا، میں نے دیا ہے، اوتیتم میں نے دیا ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، زراعت کا علم ہو، انسانی میڈیکل سائنس ہو، جانور کی میڈیکل سائنس ہو، کائنات کی سائنس ہو، وہ قرآن کا علم ہو، وہ حدیث کا علم ہو، نفسیات معاشیات کا علم ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیتا میں ہی ہوں، میں ہی دیتا ہوں. دوسری بات، جو کچھ تمہیں ملا ہے بہت تھوڑا ہے، تمہاری جہالت زیادہ ہے اور تمہاری معلومات جہالت کے مقابلے میں کم ہیں. جہالت کا کوئی کنارہ نہیں، معلومات کا ایک کنارہ ہے، اس کی محدودیت. پھر ہمارا زندگی کا مختصر ہونا، اسباب کا تھوڑا ہونا، اس کائنات کا ایک جز ہونا، یہ ایسی قطعی ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں جن کو ہم عبور نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 برس رہے، وہ ماں کے حقائق نہیں جان سکتا کہ وہ جز ہے، ماں کل ہے، وہ محاط ہے، ماں محیط ہے، محاط یہ ہے. اب یہ میری ہتھیلی محیط اور یہ ٹیشو پیپر اس میں محاط ہو گیا، تو جہاں بچہ ہے یہ 90 سال بھی رہے تو یہ ماں کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا کہ یہ جگہ حقائق تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے. ہماری عمریں مختصر، اسباب محدود، کائنات کا ایک جز، کائنات ہمارے اوپر محیط اور ہم کائنات میں محاط، تو یہ کبھی بھی نہیں سطح، یہ سطح کبھی بھی نہیں آئے گی کہ انسان اپنے علم میں کامل ہونے کا دعویٰ کرے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا لا ادری نصف العلم، جو یہ کہ میں نہیں جانتا، آدھا عالم تو یہ ہو گیا میں نہیں جانتا. یہ کہنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس سے بڑا دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ سوال مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا میرے بھائیو، اور یہ موت کیسے آ جاتی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا، ان سوالوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں. وہ بے بس ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جہان نظر آتا ہے، 5 برس 4 برس کی عمر میں شعور بھی ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ پہچانتا ہے، بھائی احباب پہچانتا ہے، کھیلنا اس کی زندگی کا آخری مقصد ہوتا ہے، وہ جانتا بھی نہیں موت کسے کہتے ہیں. کہ اچانک گھر میں آہ و بکا کا شور بلند ہوتا ہے اور شور و فغاں سے در و دیوار لرزنے لگتے ہیں، تو اس معصوم بچے پر ایک چوٹ پڑتی ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں. اس کے لیے تو پہلا حادثہ ہے، 6 برس کی عمر میں پہلی موت ہمارے خاندان میں ہوئی، میرے دادے کے چھوٹے بھائی فوت ہوئے، وہ ساری رات میں سو نہیں سکا، چونکہ میں تو موت کو جانتا ہی نہیں تھا، موت کس چیز کا نام ہے، میں نے تو زندگی کو زندگی ہی سمجھا تھا. پھر ایک اور واقعہ میرے ہی گھر میں ہوا، میری والدہ کا انتقال ہوا 2001 میں، میں حج پر تھا تو ان کی میت پڑی تھی، تو میری بھتیجی، میرا چھوٹا بھائی، وہ اس کی بیٹی کہنے لگی میری بیوی سے کہ چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے. تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی. تو بچی نے کہا فوت کیا ہوتا ہے، اس نے کہا مر گئی ہیں. تو بچی نے کہا مرنا کیا ہوتا ہے، اور وہ عاجز ہو گئی کیسے سمجھائے، کہنے لگی آپ کی دادی اماں اللہ کے پاس چلی گئی. تو بچی کہنے لگی اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں، وہ یہ سوئی پڑی ہیں، تو اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ تو یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ لوگ سارے کیوں رو رہے ہیں. 4 برس کی عمر ہو یا 40 برس کی عمر ہو، اس سوال کا جواب کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا. ایک میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، موت کسے کہتے ہیں، 200 جواب، اور 200 جواب کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. ان سوالات کا جواب اللہ دے سکتا ہے، اللہ کا علم کامل دے سکتا ہے، اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا جو اس سوال کا جواب لے کر آئے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، اور اسے مجھے بنایا کیوں ہے، اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ جواب عقل انسانی کے نہیں تھے. عقل انسانی بولی ہے قرآن میں ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے یہی کچھ ہے. موج کر لو, مزے کر لو, ناچ لو, گا لو, دنیا ہی دنیا ہے. کوئی آیا قبروں سے اٹھ کر اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ, قرآن ہمارے عقل کے سوالات خود اٹھا رہا ہے کہ عقل کہتی ہے کوئی قبر سے اٹھ کے آیا ہے, مرنے کے بعد کوئی سامنے آیا ہے, کہاں ہے جزا سزا, قبر کھود کے دیکھو کچھ بھی نہیں, مر گئے مٹی ہو گئے. تو میرے عزیزو, بدقسمتی سے ہم ہیں تو مسلمان, لیکن ہماری بنیادیں ہل گئیں, ہماری چولیں ڈھیلی ہو گئیں, ہم نہیں سمجھتے مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کس چیز کا نام ہے, اسلام کیا زندگی ہے, نبی کون ہے, نبی کی کیا شخصیت ہے. تعلیمات سے پہلے شخصیت کا جاننا ضروری ہے. آپ کتاب اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں لکھنے والا کون ہے, لکھنے والے کے وزن کے مطابق اس کی تحریر میں وزن پیدا ہوتا ہے. میری آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابتدائی سٹیج پر ہیں, ہم اپنے نبی کو بھی فی الحال نہیں جانتے وہ کیا ہستی ہے. تعلیمات تو اس سے اگلا درجہ ہے, اس سے پہلے درجے میں ہم بھٹک گئے. انسان شخصیت پرست واقع ہوا ہے, کسی نہ کسی شخصیت سے اثر لیتا ہے پھر اس کی نقل اتارتا ہے. تو چونکہ ہمارے اوپر میڈیا نے قبضہ کیا تو ہمارے آئیڈیل فلمی اداکار بن گئے, اسٹیج کے اداکار بن گئے, کرکٹ کھیلنے والے بن گئے, ٹینس کھیلنے والے بن گئے, فٹ بال کھیلنے والے بن گئے, ان جیسی شارٹس پہنی, ان جیسے بالوں کے. ہمارے زمانے میں وحید مراد مرحوم ہوا کرتا تھا, اس کے بالوں کا سٹائل ہر طرف چلتا تھا. سارے اسکول کے لڑکے وہی بنا رہے, آدھی مانگ نکال رہے, پیچھے بالوں کو سٹ کروا رہے, اور کیا تھے اس کے لیے پاپڑ بیل رہے. ہم نے بھی یہ دور دیکھا ہے, اس سے گزرے ہیں. میں نے ان راہوں کو بھی دیکھا ہے, میں کوئی نابینا نہیں ہوں, نہ میں کوئی ان راہوں سے نہ آشنا ہوں. میں اس کے ایک ایک چپے پہ پھرا ہوں, میں نے اس کی رات بھی دیکھی ہے, دن بھی دیکھا ہے. مجھے کوئی اس بارے میں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اور اس بارے میں مجھے کوئی لا علمی نہیں ہے. میں بچپن میں میری آنکھ کھلی, مجھے والدین نے لاہور بھیجا کہ لاہور میں پڑھے گا, لہذا میں ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جہاں اللہ کا تعارف نہیں تھا, نبی کا تعارف نہیں تھا, آخرت کے تذکرے نہیں تھے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نے, یہی ہماری زندگی کی معراج تھی. موج کرو, مزے کرو, اسی کا نام شاید زندگی ہے. ناچنا گانا شاید اسی کا نام ہی زندگی ہے. شاید کھوکھلی ہنسی کو ہی مسکراہٹ کہتے ہیں, شاید کریم سے سجائے ہوئے چہروں کو ہی حسن کہتے ہیں, اور شاید اپنی نمائش کو ہی بڑائی کہتے ہیں. ہم اسی پھول پھلائیوں میں رہے, ہمیں کاغذ کے پھول گلاب دکھائے گئے, پرپیش راہیں ہمیں صراط مستقیم دکھائی گئیں, اور ربڑ کے پھولوں کو, ربڑ کے درختوں کو ہمیں باغ بتایا گیا, ایئر کنڈیشنڈ کی ہواؤں کو ہمیں باد نسیم بتایا گیا, باد صبا بتایا گیا, کھوکھلی ہنسیوں کو ہمیں خوشیاں بتایا گیا. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانا, اعلیٰ سوسائٹیوں میں بیٹھنا, یہ ہمیں زندگی کی معراج بتایا گیا. جس قوم کا قدم غلط اٹھے وہ قوم اتنی برباد نہیں ہوتی, جس قوم کا علم غلط ہو جاتا ہے وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے ہم پر ظلم یہ ہوا کہ 6 لاکھ انسانوں نے جانیں قربان کی کہ ایک دیش ہوگا, ایک وطن ہوگا, جہاں بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے گا, ماں کو ماں سمجھا جائے گا, بہن کو بہن سمجھا جائے گا, جوانوں میں حیا ہوگا, نظر میں پاک پاکیزگی ہوگی, اور حکومت میں رحم ہوگا, عدالتوں میں انصاف ہوگا, تاجروں میں سخاوت ہوگی, غریبوں میں سینا ہوگا, اور ماحول میں گندگی غلاظت کا وجود نہ ہوگا. اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے, 6 لاکھ انسان. ہم نے ان کی تھوڑی سی آب و بہا سنی, صدائے باز گشت سنی, براہ راست ہم اس موقع کے نہ پیدا ہوئے, نہ وہ ہمیں منظر سامنے, لیکن ہم صدائے باز گشت کانوں میں ہے کہ کس طرح 6 لاکھ انسان اس دیش پر قربان ہوئے اور وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ ان کی روحیں پرواز کر چکی تھیں لیکن انہوں نے آنکھیں کھلی رکھیں کہ شاید ہم لاہور دیکھ سکیں، شاید ہم واگھا دیکھ سکیں، اس آس پر کہ ایک ایسا دیش ہوگا جہاں حیا ہوگا، جہاں فحاشی نہیں ہوگی، آوارگی نہیں ہوگی، ناچ گانا نہیں ہوگا. ناچ گانا ہندو کی تہذیب تھی، یونیورسٹی والے بھی موسیقی کے پروگرام قائم کریں اور کالجوں والے بھی میوزیکل پروگرام بنائیں اور مہندی پہ بیٹیاں ناچیں اور تبلے کی تھاپ پہ قدم حرکت کریں اور سرتال پہ گردنیں ہلیں. یہ قوم تو مر چکی ہے. ابن خلدون کو پڑھو، اپنے بڑوں کو پڑھو کہ اس نے قوموں کے عروج و زوال پر کتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے. آپ کے وی سی صاحب راستے میں فرما رہے تھے مسلمانوں پہ بڑے شدید حالات ہیں، اس کا کیا حل ہے، اس کے لیے کیا دعا، اس کے لیے کوئی دعا فرمائیں. ہے جو مریض ہچکیوں پہ آ جائے اس کو تو بچہ بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے یہ مر رہا ہے، اس کو نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود بتا رہا ہے میرے باپ نے میرے ہاتھوں میں جان دی، مجھے بھی پتا چل گیا مر رہا ہے. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر بھی تھا، اب مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ مر گئے، دل کا دورہ آخری ہے، یہ ابتدائی ہے. کہ وہ مریض اپنی حالت خود بتاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. ہم جس جن اخلاقی پستیوں کا شکار ہو چکے ہیں اور جس طرح حیا کے جنازے اٹھ چکے ہیں، جس طرح مرد اور عورت کا بے محاوا اختلاط ہے، بے لگام اختلاط ہے، کاش آپ ابن خلدون پڑھتے تو آپ اپنے مرض کا بھی پتہ چلتا اور اپنی آنے والے مصائب کا حل بھی اس میں نظر آتا، ان کے دور کرنے کا حل بھی نظر آتا. ابن خلدون یہ لکھتے ہیں، کسی قوم کے زوال کی آخری نشانی موسیقی ہوتی ہے. جس قوم میں موسیقی پھیل جائے اس قوم کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے توبہ کے. صرف ایک راستہ ہے کہ وہ توبہ کریں، لیکن جب اس کو روح کی غذا بتایا جائے، سبحان اللہ، روح اللہ کا لطیفہ، اللہ کا پاک امر، اور اس سے اتنے بڑے گناہ کی چیز کو اس کی غذا بتایا گیا. میرے بھائیوں، میں بھی بے بس ہوں، میری زبان پہ بھی آتا ہے اور میں آپ کی بے بسی بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، اس لیے کہ میں اس ماحول سے گزرا ہوں. ہم نے ہمیشہ ان جیسے گلدستوں کو گلستان سمجھا. ٹیبل پہ پڑے ہوئے گلدستے جنہیں گلستان بتائے جائیں، انہیں کیا خبر باد صبا کیا ہے، باد بہار کیا ہے، باد نسیم کیا ہے. جنہیں روٹی چوپڑی ہوئی روٹی، پھسلتی ہوئی چمکتی ہوئی گاڑیاں، چمکتے ہوئے گھر اور زیور سے لدی پھندی زندگیاں اور مال اور ملک اور مال اور بینک بیلنس جنہیں زندگی کے معراج سمجھایا گیا ہو، شاید وہاں میری آواز نقار خانے میں توتی ثابت ہو یا صحرا کی صدا ثابت ہو. پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس لوٹ آئے، کانوں کے ڈانٹ جب پڑ جاتے ہیں تو پتھروں سے زیادہ سخت پھر وہ ڈانٹ ہوتے ہیں. جب دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں تو رات کے اندھیرے تو چھٹ جاتے ہیں، لیکن دلوں پر آئے ہوئے تاریک پردوں کو وہاں سے اٹھانا یہ میرے رب کے سوا اور کسی کا کام نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ دیش اس لیے نہیں بنا تھا جو آج ہو رہا ہے. میں مجھے کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے، اللہ کے رسول کے سامنے جواب دے ہوں گے، اور یہ جو پاکستان والے ہیں یہ بڑی مصیبت میں ہوں گے. یہ 6 لاکھ انسانوں کے بھی جواب دے ہوں گے جو ان کے گریبان پکڑیں گے. کیا اس لیے یہ دیش بنایا تھا؟ ستلج کی موجیں ان کا کفن بنی، دریائے راوی کی موجیں ان کا کفن بنی، اس کے مگرمچھ اور مچھلیوں کے پیٹ میں جا کر وہ سوئے، سکھوں کی کرپانوں پر چڑھے اور ظالموں کی چتا میں وہ جلے، وہ راکھ بن کر بر صغیر کے فضاؤں میں اڑ گئے. آپ کو پتہ ہے مادہ فنا نہیں ہوتا، ان کی بکھری ہوئی راکھ آج بھی موجود ہے اور یہی راکھ اللہ کٹھی کرے گا، پھر ان ساری نسل سے پوچھے گا اگر تم نے یہی کچھ کرنا تھا پاکستان بنا کے تو ہمیں کیوں مروایا تھا؟ ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا تم جانتے ہو، باپ کو کھڑا کر کے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، خاندوں کو کھڑا کر کے بیویوں کے ساتھ کیا ہوا، بیٹوں کو کھڑا کر کے ماؤں کے ساتھ کیا ہوا، بھائیوں کو کھڑا کر کے بہنوں کے ساتھ کیا ہوا. جاؤ کہیں سے دل خرید کر لاؤ جو دھڑکتا ہو، جو دل مادے کا غلام بن چکا ہو، پیسے کا پجاری بن چکا ہو, جو کان کانے سے آشنا ہو, جو آنکھیں لڑکی کو دیکھ کے جھکتی نہ ہو. یہ دل مرے ہوئے ہیں, یہ انسان نہیں قبرستان ہیں, یہ دل نہیں ہے یہ پتھر ہیں. میں کہاں سے الفاظ لاؤں, میں کہاں سے کلام لاؤں, میں کہاں سے مضمون لاؤں جو ان پتھروں کو چیر کر اندر میں جا کے جگہ بنا سکے. میری بے بسی ہے, میں رو تو سکتا ہوں, فریاد تو کر سکتا ہوں, لیکن میں دل کے دروازوں پر دستک دینے سے اپنے آپ کو عاجز پا رہا ہوں کہ 55 برس کی غلط محنت نے اور 55 برس کی غلط تربیت نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ شاید میری بات آپ سمجھیں کہ ملنا ہے جنون میں بول رہا ہے, پاگل پن میں بول رہا ہے. میرے بھائیو, میں اس معاشرے کا فرد ہوں, میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کالجوں میں پڑھا, اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھا, میں اندھا ہو کے نہیں بول رہا ہوں. میں نے چٹائی بھی دیکھی ہے, ڈیسک بھی دیکھا ہے, میں نے کلب بھی دیکھے ہیں, اور میں نے راتوں کا اٹھنا بھی دیکھا ہے. میں ایسا اندھا نہیں ہوں, اور آج زمانہ 32 برس آگے سفر کر چکا ہے. جب کہ کیبل نہیں تھا, ڈش نہیں تھا, ایسے آوارگی نہ تھی. اب میں اپنی آنکھیں کیسے بند کروں؟ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو بلی کا حملہ ٹل تو نہیں جاتا. زلزلہ آ رہا ہو تو پھر میرے آنکھیں بند کرنے سے, کان بند کر دینے سے اس کی گڑگڑاہٹ میں تو نہیں سنوں گا, لیکن جب وہ زیر و زبر کرے گی بڑے بڑے ایوانوں کو تو پھر یہ ساری مصیبتیں دیکھنی تو پڑیں گی, چکھنی تو پڑیں گی. میرے لیے اس محفل کا سچی بات یہ ہے کہ میں ایک لفظ نہیں پڑھ سکا, اتنی تیزی تھی, اتنی وقت کی مشغولی, نہ لوگ چھوڑتے ہیں نہ گھر کے تقاضے چھوڑتے ہیں. تو میں آتے آتے سوچ رہا تھا کہ میں ان اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کیا کہوں, تو ایک آیت میرے ذہن میں آئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ یہ انا آتا انا کا مجمع نہیں ہے, یہ فلا و ربکا کا مجمع ہے. ابھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, فلا و ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کہ اے میرے نبی, مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی عاجزی محسوس ہوتی ہے, اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے ادیب بھی یہاں آ کے لڑکھڑائیں گے, نہ قلم چل سکے گا نہ زبان ساتھ دے گی کہ اللہ نے کیا کمال کر دیا, اپنی ذات سے خود باہر نکل کر پھر اپنی ذات کو اپنے محبوب کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اس کو کیسے کھولوں. فلا وربک, اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم, رب تو ساری کائنات کا ہے. اس کا نہیں, میں صرف تیرا ہوں, صرف تیرا, کسی کا نہیں. فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم, میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں. یا اللہ, تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہاں ایک راستہ ہے کہ میں تمہارا بھی رب بن جاؤں, تمہیں بھی اپنا لوں. دیکھو میرے بھائیو, میری بہنوں, ماں باپ اولاد کو نہیں بھولتے, ہمیشہ اولادیں ماں باپ بھلایا کرتی ہیں. ماں باپ دھکے نہیں دیا کرتے, اولادیں ہی دھکے دیا کرتی ہیں, اور ماں باپ تو ذریعے ہیں, خالق تو نہیں, خالق تو اللہ ہے. اللہ نہیں بھولتا اپنے بندے اور بندی کو, بندے ہمیشہ اللہ کو بھلاتے ہیں. یہ ماتھا جب انکار کر دیتا ہے سجدے میں جانے سے, ہفتوں گزر جائیں ایک سجدہ نصیب نہ ہو, مہینوں گزر جائیں ایک نماز نصیب نہ ہو, جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, میں نہیں تمہیں بھول سکتا, میں تمہارا ہی ہوں, تم میرے نہیں رہے ہو. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہم نے نہیں بھلایا, بھلایا ہے. فلا وربک, مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, مجھے ان کا ایمان قبول نہیں, میں ان کا نہیں بنوں گا. یا اللہ, پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہاں اگر میں تمہارا بن جاؤں, اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا بن جاؤں تو ایک کام کرنا پڑے گا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. 100% میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ تو بس پھر میں تمہارا بن جاؤں گا. جو میرا نبی کہہ دے وہ کر جاؤ، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جدھر چلائے ادھر چلو، جدھر سے ہٹائے ادھر سے ہٹو، نہ ذات دیکھو، نہ اپنے آپ کو دیکھو، نہ اولاد دیکھو، نہ ماں باپ دیکھو، وہ کر دو جو میرے نبی کہہ رہا ہے، پھر میں تمہارا بن جاؤں گا. اور یہ کرنا بابل ناخواستہ نہ ہو، مجبوری نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر کی پکار ہو، کہ جیسے بھوکے کو روٹی مل گئی، پیاسے کو پانی مل گیا، مسافر کو منزل مل گئی، بھٹکے ہوئے کو راہ مل گیا، جیسے وہ خوش ہو کے ان ساری چیزوں پر آتا ہے، تم میرے نبی کی زندگی میں اس طرح ڈھل جاؤ اور اس کی غلامی ایسے اختیار کر لو کہ تمہارے اندر کی وہ پکار بن جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے رگ و پے میں سرایت کرتی چلی جائے. یہ جب تم کر لو گے تو پھر میں تمہارا بن جاؤں گا. ہمیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. نعمتیں ان کو بتائی جاتی ہیں جو نعمتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہوں. اللہ نے کان دیے وہ گانا سننے پہ لگ گئے، آنکھیں دی وہ بیٹیوں کی طرف اٹھنے لگ گئیں، لڑکیوں کی طرف اٹھنے لگ گئیں، اللہ نے ہاتھ دیے وہ ظلم سے رنگین ہو گئے، پاؤں دیے وہ رقص گاہوں کو چل پڑے، دیس دیا تو سکتا ہو، مظلوم بھیک مانگتا ہو، اس کی آہ بکا پر در و دیوار نہ کھلتے ہوں، جس دیش کا وکیل پیسے لے کر قاتل کا مقدمہ لڑ رہا ہو، جس دیش کا وکیل زمین دبانے والے کے لیے کیس تیار کر رہا ہو، جس دیش کا وکیل زنا کرنے والے کے لیے کیس تیار کر رہا ہو، بچانے کے لیے اسباب اختیار کر رہا ہو، جس دیش کا جج اور قاضی وہ پریشر میں آ کر یا پیسہ لے کر وہ قاتل کو چھوڑ رہا ہو، مظلوم کی آہ بکا اس کے دل کو پھیلائے نہ، کانوں کے پردے اٹھائے نہ، اس کے وجود کو لرزائے نہ، یہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے تو ان کو انا آتینا سنائی جاتی. میں بھی آپ بھی، ہم نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ وجود تھا، اس کو باغی کیا، یہ ملک ملا، اس کو گناہوں سے بھر دیا، نافرمانیوں سے بھر دیا. ایک طبقے کی بات نہیں، ساری سر ہر طرف اے اے پمبا کیا ہے تنہم داغ داغ شد، پمبا کجا کجا بن ہم، ایک آدھ زخم ہو تو مرہم رکھا جائے، جب رواں رواں خون آلود ہو، جب رگ رگ نس نس میں درد اپنے پہرے بٹھا چکا ہو، تو کوئی درد کا درما کہاں سے بنے، کوئی اس کے لیے مرہم کہاں سے لائے، کوئی پھمبا کہاں سے لائے. کسی ایک طبقے کی بات ہوتی تو ہم روتے، مالداروں کی بات ہوتی تو ہم روتے، اس کا کوئی علاج سوچتے، کوئی زمینداروں کی ہوتی، حکمرانوں کی ہوتی، ججوں کی، وکیلوں کی ہوتی، ان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہوتی، امیر اور غریب کی ہوتی. یہاں تو بھائیو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے یہاں تو سب کچھ جل گیا، اپنی ہی آگ میں ہم راک ہو گئے، بولے اپنے ہی سینے کے داغ سے جل اٹھے، گھر کو اپنے گھر سے چراغ لگی ہے، مرے کو مارے لکھا مزار، ہم تو پہلے مرے ہوئے تھے ہمیں باطل نے مار لیا، تو مرے کو ماریموں کو خال زخمی ہو گیا، تو اکبر کے سامنے آیا تو بیرم خان نے تلوار پکڑائی، کہتے اپنے ہاتھ سے قتل کرو، تو کہنے لگا اس مرے ہوئے کو میں کیا ماروں، تو پہلے ہی مرا پڑا ہے، ہم تو پہلے ہی اخلاق کے جنازے نکال کر مر چکے تھے، سچ کا دامن چھوڑ کے مر چکے تھے، مسجد ویران بازار آباد، حیا آنسو بہا رہا، کسی کونے میں بیٹھا ماضی کو یاد کر کر کے، وہ اس کی آپ بکا ہے، اور بے حیائی تہذیب کے نام پر کالج میں آ گئی، یونیورسٹی میں آ گئی، بازاروں میں آ گئی، ثقافت کے نام پر راگ و رنگ ساری دنیا میں پھیل گیا، ہمارے دیش میں بھی پھیل گیا، اور یہ ہم بھول گئے کہ راگ و رنگ ہماری ثقافت نہیں، ہندو کی ثقافت ہے. میں وہاں تھا حج پہ جو پرسنگ منایا گیا، ٹیلی فونوں پہ اطلاع ملی، تو جو اگر یہ دیش سلامت ہے تو اسی پہ شکر ادا کیا جائے، پھر جا کے ہم کہیں اللہ ہماری مدد تو نہیں کرتا. ارے میرے بھائیو ہم لٹ گئے، لٹ گئے، مقبوض ہونے سے کوئی ملک تباہ نہیں ہوا، ہمیشہ کوئی ملک تباہ ہوا ہے تو اصلاح کی گراوٹ سے، اعمال کی خرابی سے، اور اللہ کی بغاوت سے، جس کو ہم اللہ کے رسول کے باغی بن چکے ہیں. یہ ہمارے تو ایک رواجی چلتے ہیں، میلاد آتا ہے ربیع الاول آتا ہے ہم میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں، محرم آتا ہے ہم حسین کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو نہ کوئی پیغام حسین یاد کرتا ہے، نہ کوئی پیغام محمد کو یاد کرتا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام کیا دے کر گئے, وہ کس چیز کے لیے آئے تھے, کس مقصد کو سامنے رکھ کر آئے تھے, کیا زندگی لے کر آئے تھے, اس کو کوئی بھی نہیں یاد کرتا. 10 دن کے لیے حسین کی یاد, 12 دن کے لیے اللہ کے رسول کی یاد. جو ہستیاں پل پل یاد کے قابل ہوں, کوئی پل ان کی یاد کے بغیر اگر گزرتا ہے تو وہ ہماری ہلاکت اور تباہی ہے. ہم نے صرف 10 دن اور 12 دن رکھے ہوئے ہیں, باقی سب ختم, باقی سب بلا دیا, تاکہ نیچیاں میں چلا گیا. بنو میں میں چلا لگا رہا تھا, سینمے کے سامنے سے گزر ہوا, اوپر لکھا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سین مدد رہے گا, تو رمضان کے بعد پھر یہ فلم حالات ہو جائے گی. ابھی حرام ہے کیونکہ رمضان آ گیا, جب رمضان چلا جائے گا تو پھر سارا حرام و حلال ہو جائے گا, سارا جھوٹ و سچ ہو جائے گا. میرے بھائیو کیا جواب دیں گے اس مسل کو جو اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. میرے والد صاحب کے دوست تھے, ہمارے ڈیرے بھی کبھی کبھی آئے کہ مہاجر, ہم تو مقیم ہیں, مطلب ہم لوکل ہیں, لوکل ہم نے یہ ہجرت کی کڑواہٹ نہیں کرتی. میرے والد صاحب کے دوست تھے, وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے تھے, میں بھی کالج سے آتا تھا تو صاحب کبھی بیٹھے بیٹھے بات چیت ہو جاتی. تو ایک دن سنا رہے تھے اپنی ہجرت کا واقعہ کہ جالندھر سے نکلے, سارا خاندان کٹ گیا, اکیلی جان لے کے بھاگا, دل میں کماد کے کھیت میں چھپ جاتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا, دن میں کماد میں چھپا رہتا, رات کو سفر کرتا, کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا, کوئی منزل سامنے نہیں تھی, یہ تھا کہ میں کہیں نکل جاؤں. چلتے چلتے دریائے ستلج پہ پہنچ گیا, پہنچنا لاہور کو تھا, پہنچے ستلج پہ, آگے دریا پیچھے سکھ, میں نے کہا دریا میں ڈوبنا ان کے ہاتھوں مرنے سے آسان ہے, تیرنا نہیں آتا تھا. ایک لکڑی کو اٹھایا, اس کو سہارا بنایا اور اللہ کے نام پہ دریا میں کود گیا. جب تھوڑا سا اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا, سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا. یہ قیامت کے دن میرا بھی گریبان پکڑے اور آپ کا بھی گریبان پکڑے, پوری دنیا اللہ کے رسول کو جواب دے ہوگی اور میں اور آپ ان 6 لاکھ کو بھی جواب دیں. وہ معصوم بچے کٹے ہوئے سروے کرائیں گے, وہ عزت معاف بیٹیاں اپنی داستانیں لے کر آئیں گی کہ یالا ان سے پوچھ, اگر انہوں نے ناچنا ہی گانا تھا تو ہماری عزت سے کس طرح کا آزادی نہ ہوئی, ہمارے نوجوان کیوں آگ میں جلا دیے گئے, ہمارے سر تن سے جدا کیوں کر دیے گئے, ہمیں کیوں سر بازار نچایا گیا. اگر ناچنا ہی تھا تو ہندوستان باقی رہنے دیتے. بھائیو معاف کرنا, شاید میں جذباتی ہو گیا ہوں, لیکن چمن میں جب خزاں آتی ہے تو پتھر در مالی کی بھی ہائی نکل جاتی ہے. میں ویسے ذمہ دار کا بیٹا ہوں, ایک پودا بھی مرجھا جاتا ہے تو ذمہ دار کا چہرہ بھی مرجھا جاتا ہے, ایک پودا مرجھا جائے ذمہ دار کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. تو ہمارا تو چمن ہی اجڑا پڑا ہے, ہم کیسے نہ روئیں یا ہم کیسے جذباتی نہ ہوں. ہم نے تو ساری زندگی اس چیز پر محنت کی, 18 سال کی عمر میں ادھر آ گیا, تبلیغ میں لگ گیا, تو اس کے بعد تو ساری زندگی یہی صدا لگاتے گزر, او بھائیو اللہ کی مان لو, بہنو اللہ کی مان لو, اس کے رسول کی مان لو, جن راہوں پہ جا رہے ہو آگے ہلاکت ہے, کچھ نہیں, اندھیرا ہے اندھیرا ہے, ہم ان راستوں سے واپس ہو کر آئے ہیں, اس لیے بصیرت کے ساتھ بتا رہے ہیں آگے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے اندھیروں کے, کچھ نہیں ہے, تاریخ اندھیرے ہیں. جہاں کو مغرب تو ویسے ہی ڈوب جانے کی جگہ ہے, مغرب میں سورج غروب ہو کر اعلان کرتا ہے, اے مشرق میں رہنے والوں مغرب میں نہ آنا, ادھر تو میں اندھا ہو گیا, تمہیں روشنی کہاں سے نظر آئے گی. اے مشرق کے رہنے والوں مغرب کی طرف مت آنا, اس کا افق اتنا قاتل اور اتنی تند و تیز ہوائیں اس پر چلتی ہیں کہ میرے جیسا شراب زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا, 2,70,00,000 فارم ہائٹ ٹیمپریچر رکھنے والا, 3,00,000 میل کے شولے پھیلانے والا جب مغرب کے افق پر آتا ہے تو ساری روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں اور مغرب کے اندھیروں میں گم ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے, اے مشرق کی بیٹیو فاطمہ کی بیٹی بننا, مغرب کی بیٹی نہ بننا, اے مشرق کے بیٹو ابو بکر کے بیٹے بننا, عمر عثمان علی کے بیٹے بننا, ادھر مائیکل جیکسن کے بیٹے نہ بننا, ادھر ہلاکت ہے اور کچھ نہیں ہے, ہلاکت ہے اور کچھ نہیں ہے. ہمارے زمانے کا پہلا پاپ سنگر تھا ایلوس پریسلی,
جس نے اس ساری اچھل کود کو جس نے جاری کیا, تو وہ اعلان کر رہا ہے مغرب کا سورج اعلان کر رہا, ادھر نہ آنا ادھر نہ آنا, ادھر اندھیرے ہیں, ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی میں ہے, ہمارا نبی مشرق وسطی میں آیا, ایک پاک زندگی آپ دیکھتے نہیں, روشنیوں کے لیے مشرق کا محتاج ہونا پڑتا ہے, سورج کے نکلنے کے لیے مشرقی افق کا انتخاب کیا گیا ہے, شکر کرو ہم مشرق کے میں پیدا ہوئے, ہم مغرب کی تہذیب کی پیداوار نہیں ہیں, ہم مشرق کی پیداوار ہیں, ہمارا نبی مشرق میں آیا, سورج مشرق سے نکل کر اعلان کرتا ہے ادھر آؤ, یہ ہے عزت کا راستہ, یہ ہے حیا کا راستہ, فاطمہ کی بیٹیاں بنو, جب وہ بول سراج سے گزرے گی, جس نے دنیا میں بھی حیا کا سبق دیا قیامت کے دن بھی حیا کا سبق ہوگا, جب وہ بول سراج سے گزریں گے تو اعلان ہوگا نظریں نیچی کر لو, فاطمہ بنت محمد بول سراج پہ آ رہی, تو میں کیسے کہوں کہ یہ لڑکے لڑکیوں کا کٹھا پڑنا یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہماری مجبوری نہیں ہے, یہ ہماری حماقت ہے, یہ ہماری نادانی ہے, ہمارے پاس نہ اسباب کم تھے نہ مال کم تھا, ہمیں تو بددیانتی کا ناسور اور کینسر کھا گیا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بچی لڑ, میں نہیں چاہوں گا میری بیوی کو کوئی میل ڈاکٹر دیکھے, میں چاہوں گا میری بیوی کو فیمیل ڈاکٹر دیکھے, ہمیں ان کو پڑھانا تو تھا لیکن ان کے علم کے ساتھ ان کی تہذیب کو لینا یہ کہاں کی دانائی تھی, جو عطا ترک نے فحش غلطی کی ان کا علم لیا ان کی تہذیب کو بھی لے لیا, نہ تیتر رہا نہ بٹیر, نہ کوا رہا نہ ہنس, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, دنیا میں بھی کچھ نہ پا سکا اور آخرت کی بربادی الگ ہے, لا تستضیعوا نار المشرکین, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مشرک کی آگ سے گھر کو روشن مت کرو, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا, ہماری اپنی تہذیب ہے, ہماری اپنی ایک زندگی ہے, ہماری روشن شاہراہ ہے جو اللہ کا نبی ہمیں دے کر گیا, صراط مستقیم دے کر گیا, باپ بن کے دکھایا, خامن بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, پڑوسی بن کے دکھایا, زندگی کے ہر شعبے میں ہر ہر روپ میں جلوہ گر ہو کے دکھایا, بیویاں اللہ زیادہ بیویاں کیوں, کہ شادی کے شوق تھے, شادی کے شوق ہوتے تو 25 برس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے, جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے, ہر نکاح سے اولاد موجود ہے, خود 25 برس کے ایسے حسین و جمیل کہ ام معبد الخزاعیہ فرماتی ہیں کہ ظاہر الوضاء, وہ نوجوان تھا صاف ستھرا, ابلج الوجه, چمکتا چہرہ, لم تعبه فجلا, وہ موٹا نہیں تھا, لم تجری به سقلا, وہ پتلا نہیں تھا, وسیم قسیم, وہ ایسا حسین تھا کہ میں نے جتنی دفعہ اس کو دیکھا اس کا حسن پہلے سے بڑھتا چلا گیا, وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے بڑھ جائے, اور قسیم وہ قسیم تھا وسیم تھا, جتنی دفعہ دیکھا حسن بڑھتا چلا گیا, وہ قسیم تھا جدھر سے دیکھا, جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے اسے قسیم کہتے ہیں, آنکھوں کا حسن الگ, ہاتھوں کا الگ, انگلیوں کا الگ, ناخن کا الگ, اوروں کا الگ, پلکوں کا الگ, بھموں کا الگ, وہ ہر لحاظ سے حسین و جمیل تھا, فی آئی نہیں ہے تاج, اس کی آنکھ موٹی تھی, اشکل لمبی تھی, انجل چمکتی تھی, احور سفید تھی, اور اس میں سرخ ڈورے تھے, فی اشفار ہی وقت, اور اس کی پلکیں دراز تھی, فی صوت ہی سہل, اس کی آواز میں ایک نغمہ تھا, ایک سحر تھا, ایک جادو تھا, ایک لطافت تھی, ایک ہیبت تھی, فی لحیت ہی کفافہ, اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی, فی اونوں کے ہی سطح, اس کی گردن سوراخی دار لمبی تھی, ازج اقرن, ازج اس کی بھمے خوبصورت, کماندار گول من غیر قرنے, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال نہیں تھے, یہاں ایک راگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی, جس سے پتا چلتا تھا اللہ کا نبی غصے میں ہے, مشرب اللون, جس کی یہاں سے گال گلابی تھے, سہل الخدین, اور برابر تھے, نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے, غلی الفم, ہونٹ تراشیدہ, چوڑے منہ کے ساتھ براق فنایا, آپ کے دانت مبارک اس طرح تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور چمک چمک کے نکلتا ہوا دیواروں پہ بھی جا کے پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا, آپ کے مسکراہٹ سے بھی کن کلام ہو خرزات النظم یتحدرنا, آپ کا کلام ایسا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل رہے ہوں, موتیوں سے موتی کا کیا مطلب کہ کلام بھی موتیوں جیسا تھا اور دانت بھی موتی موتیوں جیسے تھے تو موتیوں سے موتی نکلتے ہوئے نظر آتے تھے. نظر لا فصل فصل لا نظر لا حضر. نہ آپ کے کلام میں تیزی تھی نہ اس میں شدت تھی نہ اس میں بہت زیادہ آہستگی تھی. میانہ روی کے ساتھ آپ کا بول تھا. ان تکلم علاہ البہا بولتے تھے تو آپ پہ نور چھا جاتا تھا نور چھا جاتا تھا. ان سکتا فعلیہ الوقار اور جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا. بعیدما بین المنقبین آپ کی چھاتی چوڑی تھی اور زخم القرادیس یہ جوڑ موٹے مضبوط تھے. طویل الزنبین بازو لمبے تھے. سائل الاطراف انگلیاں بھی لمبی تھی. رہبر راہ ہتھیلی کشادہ تھی. شسن الکفین والقدمین ادھر ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا. رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ تلال وجہ تلال القمر لیلت البدر چودھری رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا نظر آتا تھا. آپ کی زلفیں یہاں تک کان کی لو تک تھی. کنگھی کرتے ہوئے بالوں کو سیدھا پیچھے لے جاتے تھے. نہ دائیں طرف سے مانگ نکالتے تھے نہ بائیں طرف سے مانگ نکالتے تھے. کبھی کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی کبھی تو درمیان سے ہوتی تھی. ان فرقت عقیقته فرقا والا فلا یہاں سے ورنہ سیدھے بال. جب کبھی مانگ نکلتی اور آپ ٹوپی اتارتے تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا. سفید پگڑی ساری زندگی باندھی. سفر میں کالی پگڑی استعمال فرمائی. کالی پگڑی پہ میل نظر نہیں آتا اور عام زندگی میں سفید پگڑی کو زیب تن فرمایا. سفید کرتا پسند فرمایا. کبھی کبھی اپنی امت پہ کرم فرمایا. امت کے مالداروں پہ احسان فرمایا. آپ نے کبھی کبھی بڑی قیمتی پوشاک پہنی بڑا اعلیٰ لباس پہنا تاکہ امت کے مالداروں کو گنجائش دے سکیں اور ان کے لیے راستہ نکال سکیں. یمن میں ایک بستی تھی اس کا نام تھا سہارا. وہاں سے کپڑا آتا تھا اس کو کہتے تھے سہاریا. اس کی جو گراؤنڈ تھی وہ سفید اور اس پر دھاریاں سرخ ہوتی تھی اس طرح دھاریاں وہ سرخ دھاری دار چادر ہوتی تھی. وہ آپ ایسے زیب تن فرماتے تھے. خالی چادر ایک چادر تیبن کے طور پر ایک چادر کرتے کے طور پر ایک کبھی کبھی آپ نے پہنا تاکہ امت کے مالداروں کو گنجائش دے سکیں کہ میں ان کا بھی نبی ہوں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں. آپ نے فقر پسند کیا فقر کی دعا مانگنے سے روکا. اپنی ذات کے لیے فقر پسند کیا امت کو دعا مانگنے سے روکا. اور قیامت کے دن بھی آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ ہوں گا مسکینوں کے ساتھ ہوں گا. اگر قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا ہو تو ادغونی فی ضعفائکم میری امت کے فقیروں میں مجھے تلاش کرنا میں ان کے ساتھ ہوں گا. کبھی کبھی آپ وہ کپڑا پہنتے تھے سہاریہ. تو جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی. چودھویں کا چاند آسمان پہ تھا اور اللہ کے نبی مسجد کے صحن میں تھے. میں کبھی چودھویں کا چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ اس چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا چاند کی طرح روشن چہرہ تھا. جب آپ خوش ہوتے تو یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا. جب آپ غمگین ہوتے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے سیدھے ہاتھ سے یوں داڑھی پکڑتے تھے. یہ آپ کے غم کی علامت تھی. جب آپ حیرت میں آتے تو ہتھیلی کو یوں حرکت دینا شروع کر دیتے تھے. اور جب آپ کسی کو بلاتے تو انگلی کے اشارے سے ساری زندگی کسی کو نہیں بلایا ہمیشہ پورے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ. کسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کبھی انگلی کے ساتھ نہیں ہمیشہ پورے ہاتھ کے ساتھ. دوران بیان آپ نے کبھی آستینیں نہیں چڑھائی اور کبھی ایسے مکے نہیں لہرائے. آپ کا درمیان بیان ہمیشہ جو ہاتھ کا لہرانا ہوتا وہ اتنا ہوتا تھا اتنا. کبھی آپ بات کرتے کرتے یہاں تک ہاتھ لے جاتے پھر واپس لے آتے یہاں تک لے جاتے پھر واپس لے آتے کبھی اس ہاتھ کو کبھی اس ہاتھ کو لیکن اس سے آگے کبھی نہیں اس سے آگے کبھی نہیں. دوران محفل آپ بیٹھتے تھے چوکڑی مار کر تو آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے تھے اس طرح. یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا ان کو جھولی میں رکھ کر آپ اس طرح حرکت دیتے رہتے اور باتیں فرماتے رہتے. یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی. ہر آدمی کا جسم کہیں نہ کہیں پھڑکتا ہے تو وہ کبھی کوئی ہاتھ کوئی آنکھ کبھی پاؤں کبھی انگلی. تو ہمارے نبی کی یہ بے ساختہ حرکت تھی کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے اس طرح کرتے رہتے تھے اس طرح. جب بات ہوتی تھی ویسے نہیں بات کے دوران آپ اس طرح شروع فرما رہے. آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ساتھ یہ بھی ایک مثال دے رہا ہوں. یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی. اور اس حسن و جمال کے ساتھ پھر آپ نے 40 برس کی خاتون سے شادی کی. 2 شادیاں پہلے ہو چکی اور جب عمر گزر گئی 25 برس ان کے ساتھ پچاس برس ہو گئے, تو 51 برس کی عمر میں جا کے دوسری شادی کی حضرت سودا کے ساتھ, 53 برس کی عمر میں شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, 53 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی, تو 53 سے 63 کے دوران پھر آپ نے 8 شادیاں کی, تو شوق چڑھ گیا تھا بڑھاپے میں. 53 سے 63 گئی, جتنی 3 شادی, 2 شادیاں مکے میں ہوئی, حضرت عائشہ سے نکاح مکے میں ہوا, اور رخصتی مدینہ میں ہوئی, تو 9 شادیاں آپ نے مدینہ میں جا کر کی ہیں. اس لیے نہیں کہ شادیوں کا شوق تھا, عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے, عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے. آپ نبی ہیں, باپ ہیں, لیکن آپ عورتوں کے سامنے آ کر نہیں بیٹھتے تھے, ان کو گھر میں جمع فرماتے تھے, پردے کے ساتھ ان سے بات فرماتے تھے. اس طرح مرد عورت کا عام اختلاف, یہ ہمارے نبی کی زندگی نہیں ہے, ہمارے نبی کی معاشرت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری بات آپ لے رہے ہیں یا رد کر رہے ہیں, لیکن میں کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے, وہ انابینا تھے, اور یہ امہات المومنین ہیں, پاک مائیں, پاک مائیں, جن سے افضل کائنات میں کوئی خاتون نہیں آ سکتی. تو ہمارے نبی نے فرمایا پردے کے پیچھے چلی جاؤ. کہ یا رسول اللہ اب وہ تو اندھا ہے, تو آپ نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو, تو کیا خیال ہے کوئی اللہ کے نبی کو اعتماد نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ حیو نادانی کی باتیں ہیں. یہ اللہ کے نبی کو بد اعتمادی تھی؟ نہیں, آنے والی امت کو سبق دیا جا رہا تھا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. فضل ابن عباس حضور کے پیچھے سوار, یہ سینہ اور یہ نبی کی کمر ایسے لگی ہوئی اس طرح. ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا, حج کا موقع تھا, حج پہ چہرہ کھولنے کا حکم ہے, نقاب اوڑھنے کا حکم نہیں. احرام کی حالت میں چہرہ, مرد کا تو سر سے بھی ننگا, عورت سر ڈھانپے, چہرہ کھلا ہو. اس نے آ کے مسئلہ پوچھا, ہمارے نبی نے اس طرح فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا, ادھر کر دیا, یہ سینہ اور یہ اس طرح پشت ملی ہوئی ہے. یہ فضل کون آدمی ہے؟ یرموک کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید نے کہا میں 30 مسلح صحابہ کو لے کر 60,000 کا مقابلہ کروں گا. اس لشکر میں 60,000 عرب عیسائی تھے, تو طے یہ ہوا کہ 30 کی بجائے آپ 60 لے جائیں, 60,000 کے مقابلے میں 60. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا بات یہ ہے, میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی واپس خالی نہیں لوٹاتا, میں ان کو جانتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. ابو عبیدہ نے فرمایا تو انتخاب کر. تو انہوں نے سب سے پہلے جس شخص کو بلایا اس کا نام تھا فضل بن عباس. این فضل بن العباس, این زبیر بن العوام, این عبداللہ بن عمر, این عبد الرحمن بن ابی بکر, این عمر التمیمی, این رافع بن عمیرہ الطائی, این زرار بن الازور, این شرحبیل بن حسن, این حذیفۃ الیمان, این ابو ایوب الانصاری, این عبادۃ بن الصامت. اس طرح آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا. یہ فضل وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ان کے ساتھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یوں ہاتھ اٹھائے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا, آپ نے یوں کر دیا. تو جب وہ لڑکی چلی گئی تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے بھائی کا منہ ہی موڑ کے رکھ دیا, سب کے سامنے ایسے آپ نے کر دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں جوان تھے, مجھے ڈر لگا کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. وہ صحابیہ ہے جس نے نبی کا فیض پایا. ساری دنیا کے ابدال قطب مل کر کسی صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے, ساری دنیا کے مل کر. یہ صحابیہ ہیں, یہ صحابی ہیں, حضور کے اہل بیت میں سے ہیں, خاندان میں سے ہیں, چچا کے بیٹے ہیں, اور لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں آتے. ان کا چہرہ ادھر کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگا کہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اور اس وقت یہ کہاں بیٹھے تھے؟ نبی کی پشت کے ساتھ ایسے سینہ لگا ہوا تھا. اور نبی وہ ہستی ہے جس کے ساتھ شیطان بھی لگا تو مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ ہے صحیح, لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے. جس کی صحبت سے شیطان مسلمان ہو جائے اس کی صحبت میں فضل ابن عباس ہو. تو صحیح بات ذہن میں تو رکھو, کہیں غلط کا صحیح ہونا, کہیں غلط کو صحیح سمجھنے بیٹھ گئے تو پھر تو منزل کی تلاش ہی ختم ہو جائے گی. میں اس کو بدل نہیں سکتا ہوں, لیکن میں ذہنوں میں یہ تو ڈال سکتا ہوں, میں یہ فریاد تو کر سکتا ہوں کہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. بچیوں کو پڑھایا جائے پر الگ کالج ہوں, الگ یونیورسٹیاں ہوں, الگ. ان بچوں نے کب سنی ہے آخرت کی بات؟ انہیں کب پتا ہے کہ میری آنکھ میں ایک پہرے دار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیسے ضمانت دی جا سکتی ہے کہ آنکھیں پاک ہو جائیں گی اور آنکھوں میں حیا آ جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی نیچر کیسے بدل سکتی ہے؟ 1792 میری وولسٹون کرافٹ نے لندن میں کتاب لکھی آزادی نسواں. آزادی نسواں یہ 1792 سے چلی بات, اور 2003 میں سروے کیا گیا, 2000 میں سروے کیا گیا انگلینڈ کا, جہاں سے یہ بات چلی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے, مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے. تو 95% عورتوں نے کہا ہم گھر واپس لوٹنا چاہتی ہیں, لیکن نہ ہمیں خامد ملتے ہیں نہ ہمیں ماں باپ ملتے ہیں. اب ہم جانا چاہتی ہیں, ہمیں پناہ چاہیے, ہم نے باہر نکل کے اپنا سب کچھ گنوا دیا. یورپ کی عورت نہ ماں کی شکل میں قبول ہے, نہ بہن کی شکل میں قبول ہے, نہ وہ بیوی کی شکل میں قبول ہے, نہ بیٹی کی شکل میں قبول ہے, نہ دادی اور نانی, نہ ساس کی شکل میں, نہ چاچی اور مامی, وہ صرف محبوبہ کی شکل میں قبول ہے. اور یورپ کا نوجوان نہ باپ کی شکل میں قبول ہے, نہ بھائی کی شکل میں قبول ہے, نہ بیٹے کی شکل میں قبول ہے, وہ صرف محبوب اور عاشق ہونا چاہیے. جب تک ضرورت پوری ہو رہی ہے اور خواہش کی تسکین ہو رہی ہے, وہ اس کے لیے, وہ اس کے لیے جو ہی دل ہٹا ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا گیا. نہ یہ اسے جانتا ہے نہ وہ اسے جانتا ہے.
مورخہ 27 مئی 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے مقصد حیات. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
انہوں نے تو خوشخبری نہیں سنائی. جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کو بیاہ دے, میں اور وہ جنت میں. اس طرح ایک بولا 2 ہوں کا پھر بھی اس طرح, ایک بولا 1 ہو کا پھر بھی اس طرح. پھر جس کی بیٹیاں نہ ہوں وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دے دی, بیٹیاں نہیں بہنیں دے دی, وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا رہا, شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا, تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کے حصے میں جو وراثتی زمین منتقل ہوتی وہ بھی اتروا لیتے. وہ وراثتی انتقال توڑوا کر ان کی گردن پہ نوکر نہ کر کہتے ہیں ہمیں معاف کرو, ہمیں معاف کرو. وہ بیچاری غیرت کی ماری ہوئی کہتا ہے اچھا سی معاف کیتا, کوئی ان کے اندر میں جا کے پوچھے کہ انہوں نے معاف کیا یا نہیں کیا. یہ تاجروں کا بھی یہی حال ہے, یہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے, ذمہ دار تو پہلے ہی نہیں دیتے. ہم چونکہ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں اور ہندو میں بیٹی کی کوئی وراثت کوئی نہیں ہے, وہی چیز چلی آ رہی ہے. کوئی بچیوں کو حصہ نہیں دیتا, کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے قرآن میں سوال یہ نہیں کیا کہ عورت کو کتنا ملے گا, اللہ نے سوال یہ کیا کہ لڑکے کو کتنا ملے گا. سوال ہی الٹا ہے آج کے ماحول کے لحاظ. قرآن کا ہر سوال ہی سیدھا ہے آج کے ماحول کے لحاظ. ایک لڑکی کو کتنا ملنا چاہیے, سوال تو یہ کرنا تھا. چونکہ لڑکیوں کو جائیداد نہیں دیتے تھے, عرب بھی نہیں دیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے سوال بدلا, سوال اٹھایا ایک لڑکے کا کتنا حصہ ہے باپ کی جائیداد میں. یہ سوال ہے قرآن کا. ایک یہ سوال لکھا ہوا نہیں, یہ مضمون کلام سے سوال ابھرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, اس عبارت سے سوال ابھرتا ہے یا اللہ ایک لڑکے کو کتنا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. 2 لڑکیوں کا حق ثابت کر کے پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لڑکے کو اتنا دے دیا جائے. جتنا 2 لڑکیوں کو دیا جاتا ہے تو یہ ایسی الٹی چال چل گئے کہ بہنوں کے حصے ہی ہڑپ کر جاتا, بہنوں کے حصے ہی کھا جاتا. تو انہوں نے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو. ہماری تحریر لکھو, میں پرائیویٹ میں پڑھتا تھا, میرے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب، میں ان کے لیے شہد لے گیا اپنے باغ سے اتروا تھا، جب میں نے پیش کیا کہنے کے کہاں سے لائے ہو، میں نے کہا جی میرے باپ کا ہے، کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں تھی، ہوتی تو کوئی نہ دیتا، ماحول ہی ایسا تھا، میں نے کہا جی میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں تھی، کہنے گئے تو تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا، میں نے کہا جی جب میں پیدا ہی نہیں ہوا وہ سوال تو مجھ سے نہ کر، مجھے کیا خبر، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں میرے دادی کی بہنیں کتنی تھی، میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی میرے دادا بھی چلے گئے، پوری نسل ختم ہو گئی، تو پھر کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے رکھ دو رکھ دو، اتنی احتیاط فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے بیٹی کو ایک مقام دیا، پھر وہ بڑی ہو جائے تو بہنوں بھائیوں کا آسرا دیا، ماں باپ کی حفاظت دی، پھر وہ جوان ہو جائے تو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو پیلا کرتے ہیں، اپنے کندھوں میں اس کی ڈولی اٹھاتے ہیں، اور غیرت کے ساتھ باعزت طریقے کے ساتھ ایک خوددار انسان کے ساتھ اس کی زندگی کا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ بیوی بن کے جاتی ہے تو اس کے گھر بٹھا کے کھلانے کا حکم ہے، یہ مہر جو دیا جاتا ہے یہ کوئی قیمت ہے کسی بیٹی کی؟ 1 کروڑ روپے بھی رکھ دیا جائے تو کیا اس کی قیمت بن جائے گا؟ 500 روپے ہو یا 5 ارب روپے ہوں، تیوں کا کوئی مول نہیں ہوتا، بیٹیوں بہنوں کا کوئی مول نہیں ہوتا، تو یہ مہر کس لیے ہے؟ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ ایک علامت ہے یہ ایک نشانی ہے کہ مرتے دم تک اس لڑکے نے اس لڑکی کا بوجھ اٹھانا ہے اور اس پر خرچ کرنا ہے، اس کو گھر بٹھا کے یہ اس کے لیے کما کے لائے گا، یہ ایک علامت کے طور پہ ہے، علامت کے طور پہ سلیم سے آپ نے کہا جب نکاح ہوا آپ نے کہا مہر تو دو، کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں مہر کہاں سے دوں، کہا وہ جو زرہ تھی وہ ہے تیرے پاس، کہا جی وہ تو ہے، کہا وہی دے دو، کہ کیا اللہ کا نبی کو توبہ نعوذ باللہ حریص تھے یا فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی ان کو ضرورت تھی؟ نہیں، یہ ایک علامت ہے کہ اب مرتے دم تک جب تک یہ نکاح کا رشتہ باقی ہے اس لڑکے کو اس لڑکی پہ خرچ کرنا ہوگا، اسے بیوی کے روپ میں لایا، اس کی عزت کا محافظ بنا، اس کی آبرو کا، اس کے خرچے کا، پھر وہ ماں بن گئی تو اس کا مقام بڑھا دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو، وہی جنت ہے جہاں ماں کا قدم ہے، وہ ماں کے روپ میں معزز ہو گئی، دادی کے روپ میں محترم ہو گئی، کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ ہم میرے بھائیوں بازی ہار چکے ہیں، ہم تہذیب میں، ہم اخلاق میں، ہر چیز میں بہہ گئے، بنیادیں ٹوٹ گئیں، اور ہمارا نبی ایسی مضبوط بنیاد لے کر آیا ہے، ایسا کامل علم، میں نے آپ کو اپنے نبی کا حلیہ پیش کیا، کسی نبی کا حلیہ محفوظ کوئی نہیں، ہمارے نبی کا نسب، کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ کوئی نہیں، جس کی زندگی کی ایک ایک ادا قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی، ایک چیز بھی اس کی زندگی کی نہ گم ہوئی ہے نہ ضائع ہوئی ہے۔ آپ تو یتیم پیدا ہوئے، یتیموں کو کون سنبھالتا ہے، یتیموں کو کون دیکھتا ہے، یتیموں کے لیے مورخ قلم کب اٹھاتے ہیں، یتیموں کے لیے تاریخ کے صفحات کب محفوظ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ یتیم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کائنات خبردار تھی، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی تاریخ پیدائش اس طرح محفوظ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی تاریخ پیدائش کو محفوظ کیا۔ ربیع الاول پیر کا دن، 12 تاریخ، 22 اپریل، 571 عیسوی، یکم جیٹھ، 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:45 پر آپ نے دنیا میں اگر آنکھ کھولی ہے، اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کو محفوظ کیا، آج تک ایسی گھڑیاں بھی کوئی نہیں ہیں، 4:45، گھنٹے کوئی نہیں ہیں، 4:45، ماہ و سال کی پہچان کسی کو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں کٹھے کر دی، 22 اپریل، 571 عیسوی، یکم جیٹھ، ہماری ہندی، 628 بکرمی، 12 ربیع الاول، عمل فی پیر کا دن، 5:45 پر اس عالم کو یہ عزت ملی کہ دو جہان کا سردار آیا، کائنات کا بارات کا دولہا آ گیا، چمن کا مالی آ گیا، اور آپ کو مدثر کا خطاب دیا گیا۔ مدثر کسے کہتے ہیں؟ چادر میں سویا ہوا۔ مدثر کسے کہتے ہیں؟ ایک مطلب تھا جو عام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ایک مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے عربی لغت کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے اگلی جو اگلی آیت ہے نا وہ اس مطلب کی تائید کرتے ہیں. مدثر کہتے ہیں وہ پرندہ جو اپنا گھونسلہ تعمیر کر رہا ہو تو تنکے تنکے جوڑ کر کٹھا کر رہا ہو اور اس سے اپنا گھونسلہ بنا رہا ہو, اس کے اس عمل کو تدثیر کہتے ہیں, اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں. 571 عیسوی آپ کی پیدائش اور 611 عیسوی آپ کو نبوت ملی, تو دنیا میں پہلا موقع ہے کہ 625 گزر چکے ہیں اور کوئی نبی نہیں آیا. نفس و شیطان کی گمراہ کن ہواؤں نے انسانی گھونسلہ بکھیر دیا, انسانیت تنکا تنکا ہو گئی, انسانی گھونسلے کے سارے تنکے ہوا میں فضا میں بکھر گئے, اڑ گئے اور گھر سے بے گھر ہو گیا سارا جہان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا, یا ایہا المدثر, اے انسانی گھونسلے کو اثر نو تعمیر کرنے والے, قم اٹھ جا کہ تیرے طفیل یہ گھر پھر سے آباد ہوگا, تیری برکت سے یہ گھونسلہ پھر سے اثر نو تعمیر ہوگا. آپ اس شان کے ساتھ آئے, سارے عالم میں تبدیلی آ رہی, کسرا کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے, 14 آگ بجھ گئی, 1000 سال سے جل رہی تھی, سارے بت زمین پہ جا گرے, بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے, تخت نشین بادشاہوں کے کج کلا زمین پہ جا گرے, تاج پہنے ہوئے بیٹھے تھے, ایک دم تاج اچھل کے زمین پہ جا گیا, بت زمین پہ جا گرے, تخت الٹے ہو گئے, بتوں سے آوازیں آنے لگی, ہمارا زمانہ چلا گیا. ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کی طرف بھاگنے لگی کہ دو جہان کا سردار آ گیا, کائنات کا دولہا آ گیا. اس طرح سارے عالم میں ایک آواز بلند ہوئی اور آپ کی آمد کا اعلان ہوا. اور آپ کی پیدائش بھی سب سے نرالی اور انوکھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, آنت اور ناف جڑی ہوتی ہے, اس کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے, آپریشن سے کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے آئے تو ولدہ مقطوع السرہ, آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی, جڑی ہوئی نہیں تھی, کاٹنا نہیں پڑا. بچہ پیدا تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے ہفتے 10 مہینے کے بعد, ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے. آپ کا دنیا میں ختنہ نہیں ہوا, ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس پر آؤں ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے. ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر ایک ذرہ گندگی کا نہ تھا, پاک صاف ہو کر باہر آئے, جسے اندر سے اللہ نے دھو کر باہر پہنچا دیا ہو. پھر آپ نے آتے یوں سر اٹھایا, ایک دم سارا عالم حضرت آمنہ پہ روشن ہو گیا. روم یمن ایران کے محلات دیکھے اور ان کو گود میں لیا, حیران پریشان ہے کہ یہ کیا چکر ہے. گھر کی چھت پھٹی, بادل نیچے اترا, اس بادل نے آپ کو اپنے اندر چھپایا اور بادل کے اندر سے آواز آئی, توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق اور مغرب پھیراؤ, لے عرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی, ساری دنیا کو بتا دو یہ اس کا نام ہے, یہ اس کی شخصیت ہے, یہ اس کی ہستی ہے. و آتوہ خلق آدم و معرفت شیث و شجاعت نوح و قلت ابراہیم و استسلام اسماعیل و فصاحت صالح و حکمت لوط و رضا اسحاق و بشرا یعقوب و جمال یوسف و شدت موسیٰ و جہاد یوشع و حب دانیال و وقار الیاس و لحن داود و قلب ایوب و طاعة یونس و عصمت یحییٰ و زہد عیسیٰ علیہم السلام و اغمسوہ فی اخلاق النبیین, اور اس بچے کو آدم کے اخلاق دو, شیث کی معرفت, ابن نوح کی بہادری, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, لوط علیہ السلام کی حکمت, صالح علیہ السلام کی فصاحت, یعقوب علیہ السلام کی بشارت, اور اسحاق علیہ السلام کی رضا, اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور جمال, اور آدم علیہ موسیٰ علیہ السلام کی شدت, اور یوشع علیہ السلام کا جہاد, اور دانیال علیہ السلام کی محبت, اور الیاس علیہ السلام کا وقار, داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان, ایوب علیہ السلام کا صابر دل, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی, یونس علیہ السلام کی اطاعت, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اس بچے کو دیا جائے, اور تمام انبیاء کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے. آپ 125,000 نبیوں کے عالی اخلاق کے ساتھ جلوہ نما ہوئے, جلوہ گر ہوئے, تو 63 برس اس میں سفر ہوا. تو میں اللہ کے نبی کی سیرت کہاں سے بیان کروں, کیسے بیان کروں؟ الفاظ بھی محدود, کلمات بھی محفوظ, عبارات محدود, عبارات بھی محدود. پھر اللہ کا نبی آتا ہے, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اللہ کا نبی آتا ہے اطاعت کے لیے, اس کے پیچھے چلنے کے لیے. وہ اس لیے نہیں آتا کہ صرف اس کے لیے ایک مجلس منعقد کر دی جائے، نہ زندگی میں بہار آئے، نہ رخ بدلے، نہ کوئی بے نمازی نمازی ہوا، نہ کسی لڑکی نے پردہ کیا، نہ کسی سود خور نے سود چھوڑا، نہ کسی بدکار نے فحاشی کو چھوڑا، نہ کسی گانے سننے والے نے ٹیپوں کو توڑا، نہ کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں باپ کے قدم چھوئے، نہ کسی بھائی سے لڑے ہوئے نے بھائی کو منایا، نہ کسی چھوٹے کی گستاخی کرنے والے نے بڑے کو منایا، نہ پڑوسی نے پڑوسی کا حق ادا کیا، نہ ظالم نے ظلم چھوڑا، نہ کسی نے زندگی کی ڈگر کو بدلا۔ تو یہ کیسی میلاد تھی جو آئی اور خاموشی سے گزر گئی۔ زندگی میں انقلاب لائے بغیر ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے تو درختوں کو لہرا کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیسا میلاد کا منانا ہے کہ ہماری زندگی میں بال برابر بھی فرق نہ آیا، نہ چال بدلی، نہ انداز بدلے، نہ رفتار بدلی، نہ سوچ بدلی، نہ افکار بدلے، نہ زندگی کی راہیں بدلی، نہ عمل بدلے۔ تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا نبی آتا ہے اطاعت کروانے کے لیے، غلامی میں آ جاؤ، غلامی میں آ جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اس کی ترتیب زندگی میں آ جاؤ۔ جو محفوظ ہے، موجود ہے، ہمارے نبی کی زندگی تو بات کی بات ہے۔ آپ کا پیچھے نسب نامہ جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اس میں ایک نام بھی چھپا ہوا نہیں، غائب نہیں۔ 10,000 سال کا سفر ہے اور محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبئی، بن غالب، بن فہد، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیثہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن اموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حضا، بن بلداس، بن یدلاح، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوص، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یاروخ، بن ملحل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام۔ قابش بھی ہے، تانج بھی ہے، نافی بھی ہے، مافی بھی ہے، اس طرح کوئی نون اور یا کا فرق تو ہے، لیکن ایک نام بھی کہیں گم نہیں ہوا۔ یہ میرے نبی کا نسبی سلسلہ ہے، پھر آگے آپ کا علمی اور روحانی سلسلہ چلا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر ہے، ہمیں جو مدرسوں سے ملا اس کی بنیاد وہی پر ہے، تجربے اور مشاہدے پر نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پر 100 سال انگریز حکومت کر گیا اور وہ ہمیں، ہمارے اندر علم کی نفرت بٹھا گیا۔ زوال پذیر قومیں ہمیشہ وہ ترقی پذیر قوموں کے سامنے جھک جایا کرتی ہیں، ان کی تہذیب بھی اپنا لیا کرتی ہیں، ہماری تہذیب کو اکھاڑا گیا۔ ہمارے پاس علم تجرباتی آیا، مشاہداتی آیا، پھر باطل کا روب آیا، کیونکہ ہم نے یہاں شکستیں دیکھی۔ 1757 میں ہم پلاسی ہار گئے، 1799 میں ٹیپو سلطان غازی ہار گئے دنیا کے لحاظ، اور 1831 میں سید احمد شہید بالاکوٹ کے پہاڑوں میں شاہ اسماعیل کے ساتھ شہید کر دیے گئے، 1857 میں جنگ آزادی ہار گئے، 1834 میں لارڈ میکالے آیا، اس نے کہا ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو شکل سے مشرقی ہو، یعنی ان کی چمڑی کالی ہو، سانگلی ہو، اور اندر سے مغربی ہو، ان کا ظاہر تو ہندوستانی ہو لیکن ان کا اندر مغربی ہو، ہم نے ایک نسل بنانا ہے۔ ہم نے عیسائی نہیں بنانا، پر مسلمان بھی نہیں چھوڑنا، نہ مسلمان چھوڑنا ہے نہ عیسائی بنانا ہے، تو اس پر کام کیا جائے۔ 1834 سے اس پر کام شروع ہوا کہ اس کو آپ کیسے وجود میں لائے جائے. پھر سر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وائس سرائے بن کر آیا, اس نے کہا اس کو نافذ کرو. کیسے کیا جائے؟ تو یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کو اپنے علم کے بارے میں جاہل کر دیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے دور کیا جائے اور جاہل پیروں سے جوڑ دیا جائے اور علم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور اپنا نظام تعلیم اپنی تہذیب کے ساتھ ان کے اندر چلایا جائے, تو ایک صدی کے اندر اندر سب کچھ بدل جائے گا. یہ 100% ہمارے بن جائیں گے اگر یہ علم سے محروم ہو گئے, علماء سے محروم ہو گئے. تو مجھے یہ تو سب کچھ اب پتا چل رہا ہے نا. مجھے یاد ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک فلم ہمیں دکھائی گئی, اور ایسی دکھائی جاتی تھی, کیمسٹری کی ہماری کلاس تھی, تو اس میں ایک پکچر دکھائی گئی فلم میں, جس میں ایک مدرسے کا عنوان تھا اور اس میں لڑکے ایسے ایسے پڑھ رہے اور پیچھے ایک مولوی صاحب ان کی ایسی الٹی سی داڑھی بنائی ہوئی, الٹی سی ان کی ٹوپی, اور اس کو پیچھے وہ لڑکوں کو مار رہے ہیں. یہ دکھایا گیا کہ اس طرح ہم لوگ جاہلیت میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہمیں نئی روشنی ملی, نیا علم ملا. اللہ تعالیٰ نے کائناتی علم سے روکا نہیں. خضر علیہ السلام کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے, یہ شریعت کا علم سیکھنے کے لیے نہیں تھا, یہ کائناتی علم کو سیکھنے کے لیے تھا. کائنات کے علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا سفر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنی وسعت دی ہے کہ نبی بھی ہے تو وہ بھی سیکھنے کے لیے اگر ارادہ کرے تو اللہ اس کو بھی اجازت دے دیتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ضرور سیکھنے جاؤں گا, یہ تورات پہ اترنے کے بعد ہے اور ساری فرعون کی طاقت کے غرق ہونے کے بعد ہے. ہم اس علم کی نفی نہیں کر رہے, ہم تو اس تہذیب کی نفی کر رہے ہیں جو ہمارے اندر آ گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا, اور ہم سے دھوکہ ہو گیا. ہم کھلی تو سب کچھ لٹ چکا تھا, ڈاکا پوری طرح پڑ چکا تھا, اور ہم سب کچھ لٹا کے آ کر اپنا سارا سرمایہ لٹا کر اس حال میں پہنچے کہ لٹنے کا احساس سے زیاں بھی چلا گیا, احساس سے زیاں بھی چلا گیا. اس طرح خمار آیا اور اس طرح نفس کی اندھی غلامی آئی کہ نہ احساس سے زیاں رہا, نہ کوئی عزت اور ذلت کے معیار رہے جو اللہ اس کے رسول نے قائم کیے تھے. سب کچھ بدلتا چلا گیا. ہمارے علم کی بنیاد تجربہ ہے اور اللہ کے علم کی بنیاد وحی ہے. وحی اللہ کے نبی کا علم وحی پر مشتمل ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جو ریب سے بالا تر ہے. لیکن ہماری ہم پر آفت یہ آئی, ایک ہم ذاتی طور پر قرآن سے نہ آشنا ہو گئے. وکیلوں میں میرا بیان ہوا, ہائی کورٹ میں بیان ہوا, ایک وکیل نے آ کر تلاوت کی, اس نے اس بے دردی سے قرآن پڑھا, اس بے دردی سے اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس کی تلاوت کی کہ میں کہے میرا عزیز تھا اس لیے میں بول پڑا, ورنہ ہم بولتے نہیں, موقع کے نہیں ٹوکتے. لیکن وہ میرے تعلق والا تھا تو میں نے جو میرے سامنے مائک آیا میں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ, جب آپ کا قرآن پہ یہ ظلم ہے تو باقی لوگ کیسا ظلم کرتے ہوں. اول تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا, جو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے, پھر جو کیا لکھا ہوا ہے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ترجمے سے پڑھتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے. ترجمے سے میرے بھائیوں کبھی کسی چیز کے حقائق معلوم ہوتے تو ہمیں انگریزی نہ پڑھنی پڑتی, ہمیں انگریزی کے لیے انگریزی اسکول نہ کھولنے پڑتے. اگر ترجمہ سے کام چلتا تو ہم بھی اپنا اردو سے کام چلاتے. انگریزی پڑھائی گئی اور انگریزی لہجے میں بلوایا گیا, اور اخباروں میں اشتہار ہوتا ہے امریکن لہجے میں بچوں کو انگریزی بولنا سکھائیے. یہ ہمارے علم کی معراج بن گیا, امریکن لہجے میں بچوں کو انگریزی بولنا سکھائیے. تو اللہ کے علم کی بنیاد قرآن, نبی کے علم کی بنیاد اللہ کا علم ہے, قرآن ہے, وحی ہے. اور ہماری بدقسمت یہ ہوئی کہ ہم عربی جانتے ہی نہیں, عربی پڑھتے ہی نہیں, اردو ترجموں سے سمجھا قرآن, پھر اس پر کوئی صحبت نہیں, کوئی ماحول نہیں, کسی سے سیکھا نہیں. تو میرے نبی کا سلسلہ سنا چلتا ہے. میں نے اپنے از خود قرآن سے نتیجے اخذ نہیں کیے, میں نے از خود حدیث سے نتیجے اخذ نہیں کیے. میرے پاس سند ہے, میں نے جس سے پڑھا اس نے آگے کس سے پڑھا, اس سے آگے کس نے, اور اللہ کے نبی نے جس طرح مفہوم بتایا وہ آگے کیسے میری طرف آیا. ہمارے پاس چیز موجود ہے سند کے ساتھ, بے سند بات نہیں ہے. میں نے بخاری شریف کو محمد عبداللہ سے پڑھا, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا, انہوں نے انور شاہ سے پڑھا, انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا، انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے پڑھا، انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا، انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا، انہوں نے ابی المواہب شناری سے پڑھا، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے پڑھا، انہوں نے ابن حجر عسقلانی سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے پڑھا، انہوں نے احمد بن ابی العباس سے پڑھا، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو الوقت عبد الاول سے پڑھا، انہوں نے آگے عبد الرحمن بن مظفر سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو محمد سے پڑھا، انہوں نے آگے ابو عبداللہ سے پڑھا، انہوں نے آگے امام بخاری سے پڑھا، امام بخاری نے حمیدی سے پڑھا، حمیدی نے سفیان سے، سفیان سے یحییٰ، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ میرے پاس جو بات آئی ہے وہ ایسی صبر ڈائجسٹ سے نہیں آئی اور الٹے سیدھے قلم کاروں مصنفوں سے نہیں آئی۔ میں جانتا ہوں جب میں بول رہا ہوں تو میرے پیچھے اتنی بڑی سند کا سہارا ہے، میں مجتہد ہو کے نہیں بول رہا کہ میں آج کے روشن کو قرآن میں تبدیلی کرنا شروع کر دوں یا اس کے مفاہیم کو آج کے ماحول سے متاثر ہو کر، میں متاثر ہو کے نہیں بول رہا کہ میں آج کے ماحول سے متاثر ہو کر دفاعی انداز میں بولنا شروع کر دوں۔ میرا انداز دفاعی نہیں، جارحانہ ہے کہ میری بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ بات میری نہیں ہے، میں تو خالی زبان ہلا رہا ہوں، بات میرے اللہ کی ہے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہیں لیکن میرے اللہ کے نبی کی بات زیر و زبر نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو بخاری شریف کی پہلی حدیث کی روایت سنائی ہے کہ میں کہوں گا کہ مجھے محمد عبداللہ نے بتایا اور چلتے 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 امام بخاری پر آؤں گا تو میں کہوں گا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ میری سند ہے، یہ میری بات کی دلیل ہے کہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا۔ میں آج کی جدید چونکہ میں خود اس ماحول سے گزرا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں پتھروں میرے اوپر اثر نہیں ہوتا، میں بھی اثر لیتا ہوں۔ میرے پاس سنگ و خشت نہیں ہے، دل ہی ہے، وہ کیوں نہ بھرے گا، وہ کیوں نہ اثر لے گا۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کائنات پوری طرح اس کو جھٹلا دے تو بھی بات وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر بن کر آئے، عورتوں کے نبی بن کر آئے، مردوں کے نبی بن کر آئے، سرداروں کے نبی بن کر آئے، غلاموں کے نبی بن کر آئے، جدید تہذیب کے نبی بن کر آئے، آخری زمانے کے نبی بن کر آئے، جو دنیا اور آخرت میں اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتا ہے اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو وہ کرے جو اللہ اس کا رسول بتا کر گیا۔ اس سے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اس سے باز آ جائیں جس سے اللہ نے روکا اور اس کے رسول نے روکا۔ ہم اس تہذیب کو بھائیو سیکھنے سے پہلے اللہ کے نبی کی عظمت کو سیکھیں کہ جب تک عظمت دل میں نہ ہو تو سنت کی عظمت کیسے آئے گی۔ جب عزت جب تک دل، کل پولیس والوں میں یہاں میرا بیان، آج کل جو ظفر عباس صاحب ہیں یہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم سنٹ مارک اسکول میں پڑھے تھے، تو میں نے یہاں کل بیان کیا، ان کو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آتی، جب تک اللہ کے رسول کی عظمت نہ ہو تو سنت کی عظمت نہیں آتی۔ سنت کی عظمت، آپ تو سائنسدان سارے بیٹھے ہوئے، ایک ذرا سی چیز کم ہو جائے ساری چیز کی طاقت ختم ہو جاتی، ایک جز کسی چیز کا گھٹ جائے تو اس چیز کی طاقت ختم ہو جاتی۔ اور اس اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہم ذمہ دار، ہم تو پرانے طریقے پہ زیادہ کرتے تھے، پھر آپ کے پڑھے لکھے لوگ آئے، ان کا نہیں گوڈی ایسے کریں، ہل ایسے چلائیں، بیج ایسے ڈالیں، کھاد ایسے ڈالیں، سپرے ایسے کریں، ہم سپرے ہی نہیں کیا کرتے تھے، تو بڑی انہوں نے زبردستی ہمیں منع 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 کر اس پہ لائے کہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، اگر آپ ایک سپرے چھوڑ دیں گے تو آپ کی پانچ من کپاس ختم ہو جائے گی، ایک سپرے کریں گے ہر سپرے پر آپ کی کپاس پانچ من بڑھ جائے گی۔ پھر ہم نے دیکھا بھی صحیح، ہمارے کھیتوں سے دس من نہیں ہوتی تھی، ہم نے آپ لوگوں کی ہدایات پہ عمل کیا تو ہماری کپاس 25 من فی ایکڑ ہونے لگی، 30 من فی ایکڑ ہونے لگی۔ پھر ہم فخر میں آ گئے نہ ہم ذمہ داروں نے عشر ادا کیا نہ نمازیں شروع کی تو اللہ نے امریکن سنڈی بھیج دی, باہر بھی امریکہ اور اندر بھی امریکن سنڈی. تو وہ سارے ہماری فضلیں بھی کھا گئی, ہمارے دیش بھی کھا گئے, سب کچھ لٹ پٹ گیا ہمارا. نہ وہ شکر ادا کرنے کی بجائے مستی میں آ گئے, مستی میں آ گئے. ہماری ایک تھائی مرمت ہے, جب فصلیں زیادہ ہونے لگی کہ بے پتر ہو بے پتر ہو شکر بتائے ہو کہ نہیں یہ پیسہ پٹھے پاسے نہ لگا جاوے. ہم تو پہلے اتنا پیسہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, زمینیں زیادہ آمدنی کوئی نہیں. وہ جب اس کے چپے چپے سے آمدنی آنے لگی تو ہماری تائی مرحوما کہنے لگی پتر ہو شکر بتائے ہو کہ نہیں یہ پیسہ پٹھے پاسے نہ لگا جاوے. وہ تو چلا گیا پٹھے پاسے, تو آ گئی امریکن سنڈی. اس نے آپ کرتے رہو سپرے, مارو اس کے اوپر پوری بوتل بھی پلٹ دو نہیں مرتی وہ. تو اب ہم دونوں طرح سے برباد ہو. تو نبی کی عظمت کوئی نہیں, تو سنت کی عظمت کوئی نہیں, ایک رواجی چیز ہے. عظمت کوئی نہیں کہ دل بھرا ہوا ہو. یہی ظفر آباد صاحب پہلے ایس پی یہاں تھے, ان کے بیچ میٹ آئے عبد الخالق ایس پی. ان کے چار مہینے لگ چکے تھے, چیلے لگا رہے تھے میرے جیسے ان کی داڑھی. ہم یہاں ابراہیم مسجد میں تھے, میں نے کہا چلو ظفر سے ملتے ہیں, میرا کلاس پہلے ہے. وہ کہیں گے میرا بیچ میٹ ہے. ہم پیدل چل پڑے ابراہیم مسجد سے اور چلے گئے سول لائن, سول پولیس لائن. تو سامنے ایک سپاہی کھڑا تھا, تو اس نے ہمیں دونوں کو ایسس کیا, دونوں صوفی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جب ہم قریب آئے ان کا سلام علیکم, تو عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا. تو ایسے کھڑا تھا, کہنے لگا تم آؤ. وہ جو یونیورسٹی روڈ کا دروازہ نا, کہنے لگا تم آؤ. تو عبد الخالق نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول لے. کہنے لگا سنے نہیں تو آؤ. تو دن یہی تھے, کہا بھائی گرمی بہت ہے وہ لمبا پڑ جائے گا یہ سیدھا ہے. میں نے کہا سوفی صاحب میرے کو چابی کوئی نہیں, تو یہیں سرکار اتوں آؤ. پولیس والے مچی مچیدیاں بہنا, پولیس والے کو پتا تھا چابی تو ہوگی اس کے پاس. میں نے کہا میرا نام عبد الخالق, تو وہیں سے ٹرانسفر ہو کے گیا تھا کوئٹہ, تو لہٰذا اس کو بھولے نہیں تھے. میں نے کہا میرا نام عبد الخالق, اور ٹھک سے لوٹ مارا اور جیسے چابی نکال لیا. میں کہا تو میرے کو تو چابی ہوئی نہیں, دروازہ کھولا. ہاں جب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا سر 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 کر کر کے اس کا سر کھا لیا اس. تو میں نے کہا بھائی آج ایک بات سمجھ میں آئی ہے, جب تک حاتم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آتی. یہ آج بات سمجھ میں آئی ہے. جب وہ کہہ رہا تھا یہ صوفی صاحب ہے, تو کہہ رہا تھا تم آؤ. جب پتا چلا کہ یہ مجھے ڈسمس بھی کر سکتا ہے, تو کہنے لگا سر سر سر, چابی نکل آئی, دروازہ بھی کھل گیا اور ساتھ ساتھ سفر بھی شروع ہو گیا. یہ سارا کیسے ہوا؟ آدمی تو وہی ہے, حکم بھی وہی ہے, دروازہ کھولو. پہلے اتو آؤ پھر سر, یہ تبدیلی کیسے آئی؟ پہلے عظمت نہیں تھی پھر عظمت پیدا ہو گئی. تو میرے عزیزو پہلے اللہ کے رسول کی عظمت سیکھو, یہ گھر بیٹھے نہیں آتی. جیسے آپ یونیورسٹی کے لیے گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو, ایسے اس کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑے گا. پھر ایک سنت پہ مرتے پھرو گے, پھر یہ کوئی نہیں کہے گا سنت کی کوئی بات نہیں, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی حرج تو کوئی نہیں. پائے سگو سید مجنو خلق پرسد اینچے سور, ای سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رخت بود. مجنو نے کتے کے پاؤں میں, تو لوگوں نے کہا دیوانے ایک تو کتا ناپاک, پھر اس کے پاؤں اور ناپاک, اور تو اس کے پاؤں کیوں چوم رہا ناپاک در ناپاک. اس نے کہا ای سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رخت بود. ارے بھائیو یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے, اس کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا گزرتا ہے. مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے, میں اس کے پاؤں بھی چومتا ہوں. یہ تو ایک عورت کے عشق نے اس کو برباد کر دیا اور آج تک اپنا نام زندہ کر گیا, چاہے غلط چیز نہیں کر گیا. وہ بہت نیک آدمی تھا, وہ ایسا بدماش نہیں تھا, پوش نہیں تھا. محبت ہو گئی, شادی کرنا چاہتا تھا, نہ ہو سکی. تو اس نے بدکار نہیں تھا, زانی نہیں تھا, شرابی نہیں تھا, بے نمازی نہیں تھا. اللہ کی رحم میں قوم اس ترکستان میں انتقال ہوا. اس کا نام تھا توبہ, توبہ اس کا نام تھا. آخری شعر جو اس نے اس کی محبت میں کہا تھا, اف اللہ عنہا هل ابیتن لیلتن من الدہر ولم یسر الیہ خیالہا. یہ اللہ کی رحم میں جاتے ہوئے یہ آخری شعر اس نے کہا تھا. یہ جا کے اس کو سنا دینا کہ اللہ تجھے معاف کر دے, میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئے گی جس میں تیرا خیال مجھے بے قرار نہیں کرے گا. تو اس نے جواب میں اس کو شعر لے کر دیا تھا کہ میرا بھی اسے جواب دے دینا. کہ عفا ربی واحسن حالہ وعزت علینا حاجت لا ینالہا. اللہ تجھے بھی معاف کرے, اللہ مجھے بھی معاف کرے. تجھے بھی پتا ہے میں آوارہ نہیں, اور مجھے بھی پتا ہے تو پاک دامن ہے. اللہ کو منظور نہیں تھا ہمارا ملاپ، تو بھی صبر کر میں بھی صبر کرتی ہوں۔ ایک لڑکی کی محبت نے اسے جگ میں مشہور کر دیا اور وہ کتے کے پاؤں چاٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ کیسے عاشقان رسول ہیں جو ہر سنت کو برباد کر کے کہتے ہیں سنت ہی کوئی گل نہیں، سنت ہی کوئی گل نہیں، سنت ہی کوئی گل نہیں۔ تو پھر عاشق ہے کون، عاشق ہے کون بھائیو؟ ابھی میں منڈی بہاؤدین میں گیا ہوا تھا جماعت میں، تو وہاں فضا میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ تبلیغ والے گستاخ رسول ہیں، یہ سارے وہابی ہیں، یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہی کوئی۔ اور میں ان کو سمجھا رہا اللہ کے بندو، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں تو گھر سے نکالا، گھر چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، ذمہ دارا چھوڑا، اور آپ سے پیسہ بھی نہیں لیا، چندہ بھی نہیں لیا، گاڑی بھی اپنی لے کر آئے، تو اب بھی ہم گستاخ۔ اور ریمنڈ والوں نے ہمیں کوئی تنخواہ بھی کوئی نہیں دی، اور کوئی پیسے بھی کوئی نہیں دیے، اور کوئی انہوں نے ہمیں بعد میں جا کر کوئی ہمیں کوئی انہوں نے وہ بھی نہیں لگانا، بیج بھی نہیں لگانا، کوئی تمغہ بھی نہیں دینا کہ شاباش اتنے پیسے لے لو۔ تو تم سوچو تو صحیح کہ کوئی چیز ہماری سنت کے خلاف نہیں، ہم سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نقل تو اتاریں، نقل تو اتاریں، ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے، شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے، پہلے اندر ٹھیک ہو جائے پھر باہر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یوں کہا جائے پہلے روح آ جائے پھر بچہ آ جائے گا، بچہ تو پہلے آتا ہے، روح بعد میں آتی ہے، ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت صحیح دھوکہ چلتا ہے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی کوئی بات نہیں، اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے یونیورسٹی کیوں آتے ہیں، وہی رات کے پہنے ہوئے سلیپنگ سوٹ میں کیوں نہیں آ جاتے یونیورسٹی میں؟ اگر باہر کی خیر ہے اور اندر ٹھیک ہونا چاہیے تو پھر ننگے پاؤں یونیورسٹی میں آ جائیں اور سلیپر پہن کے آ جائیں۔ اور ہمیں، مجھے تو آج بھی یاد ہے نویں جماعت میں ہمارے چونکہ اسکول کی یونیفارم تھی، گرے پتلون تھی اور سفید شرٹ تھی، اور سردیوں میں وہ محروم کلر کا کوٹ ہوتا تھا اور نیچے وہ پتلون ہوتی تھی تھوڑے سے سیاہ رنگ کی۔ تو میں ایک دن ایسی چلا گیا، ہم ہاسٹل میں رہنے والے کو زیادہ پڑھائی کے بھی شوق نہیں ہوتے تھے اور آداب آداب کے کوئی ادب آداب کے بھی زیادہ رعایت نہیں ہوتی، میں ویسے چلا گیا۔ نہیں تو ہمارے استاد تھے سعید اختر صاحب، مجھے نہ ان کا نام بھولا نہ ان کی سزا بھولی، کیونکہ انہوں نے ڈنڈے نہیں مارے، پورے 5 روپے جرمانہ کیا۔ تو اس زمانے میں 5 روپے دینا کوئی آسان کام تھا، وہ بھی ہاسٹل میں رہتے ہوئے۔ تو انہوں نے اس بات، کس بات کا جرمہ؟ میں نے کوئی جرم کیا؟ اگر میں سنٹرل ماڈل اسکول کی وردی پہن کر نہیں گیا تو کیا میں نے کوئی، میں نے کوئی زمین پھاڑ دی، آسمان توڑ دیا؟ ایک اسکول میں بھی اتنی غیرت ہے کہ اپنی وردی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتا 5 روپے فائن۔ یہ پولیس والوں سے کہو ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر ڈیوٹی دینے کے لیے چلے آئیں تو ان کی اپنی پولیس ان کو شوٹ کر دے گی، اور پاکستانی فوجی سے کہو کہ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر آفس میں بیٹھ جائے۔ جرنیل بننے میں 25-27 برس کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، کتنی وفائیں، کتنی قابلیت، کتنی خوش آمدیں کر کے وہ جا کر جرنیل بنتے ہیں۔ اگلے دن جی ایچ کیو میں انڈین جرنیل کی وردی پہن کر اگر چلا جائے اور وہ یوں کہے کہ باہر جیسا مرضی ہو اندر ٹھیک ہونا چاہیے، تو کیا اس کا جی ایچ کیو والے یہ عذر قبول کر لیں گے؟ ایک حکومت تو غیرت کھا جائے، دشمن کے روپ میں آیا ہے، پکڑو۔ کہ اللہ غیرت نہیں کھائے گا کہ میرے دشمنوں کے روپ میں زندگی گزار کے آ گیا میرے پاس؟ جو آج بھی ہمارے دشمن، کل بھی ہمارے دشمن، آئندہ بھی ہمارے دشمن، جن کے ہاتھوں میں دوری تھار کے خنجر ہیں، ایک سے وہ ایمان پہ وار کر رہے، دوسرے سے ہماری گردنوں پہ وار کر رہے۔ میرے بھائیو، ان کی تہذیب سے آج بھی پیار ہے، اور جو آپ کے لیے روتا 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 اتنا رویا کہ جس اللہ نے بھیجا تھا اس نے بھی کہا میرے نبی ابھی اتنا تو نہ رویا کر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر، لعلک باخع نفسك الا یکون مؤمنین، میرے نبی اتنا تو نہ رو کہ تیری اپنی جان ہلاک ہو جائے، کہیں تو نہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، من کفر فلا یحزنک کفرو، میرے نبی اتنا تو غم نہ کیا کر کہ تو اپنے غم میں ہی کھل کھل کے شمع کی طرح پگھل جائے، یہ کام اتنا تو مت رو جو آپ کے لیے رویا، آپ کے لیے تڑپا، آپ کے لیے مشلا۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں پتھر کیسے پڑے تھے، 3 میل کیسے بھگایا گیا تھا، کنڈلیوں سے خون کیسے نکلا تھا، بے ہوش ہو کے کیسے گرا تھا، اور باغ میں کیسے پناہ لی تھی، اور ہوش میں آتے ہی یہ نہیں کہا کہ طائف والوں کو یا اللہ ہلاک کر، یہ کہا اے میرے مولا میری محنت کی کمی تھی، میری محنت میں کمی رہ گئی، اشکو الیک غوث قوتی وقلت حیلتی رہوانی علی الناس، اے میرے مالک میں نے شاید کام کرنے میں کوتاہی کی ہے، میرے کام میں کمی ہے، البتہ میرا گلہ تو اس سے ضرور ہے. ایسی سخت گھاٹی آئی کہ اللہ سے گلہ کر بیٹھے, یا اللہ میرا گلہ تو اس سے ضرور ہے, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, بلا من تک لنی تو نے مجھے کن کے سپرد کر دی, کن کے حوالے تھی, میں نے مار مار میری نس نس سے خون کی ندیاں بہار, الا بعید یتجہم او الا عدو ملکتہ امری, لیکن اے میرے مالک اگر میرے خون کے بہنے پا میرے پارا ہونے پر, میرے زخمی ہونے پر, میری اس بے بسی پر اگر تم اس سے راضی ہے, اِلَّمْ تَقُنْ عَلَيَّ صَوْخَةً فَلَا اُبَالِي, اے میرے رب اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں, لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غَضَابٌ, میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. جاؤ ان پہاڑوں سے پوچھو, جاؤ احد کی وادی سے پوچھو, یہاں دانت کیسے ٹوٹے تھے, یہاں لہو لہان کیسے ہوئے تھے, جاؤ خبیب کے تڑپتے لاشے سے پوچھو کہ تو کیوں لٹک گیا ہے, تو کیوں سولی پہ لٹک گیا, تیرا ایک بول تیری جان بچا سکتا تھا, بدر کے شہدا سے پوچھو, احد کے شہدا سے پوچھو, یمامہ کے شہدا سے پوچھو, یہ کیوں جان کی بازی, یہ کیوں لڑ گئے, یہ کیوں بازی ہار گئے جان کی, یہ کیوں گھر سے بے گھر ہو گئے. اگر میلاد منانے سے ہی عاشقی رسول کا حق ادا ہوتا تھا اور میلاد منانے سے ہی اگر آپ کی غلامی کا حق ادا ہوتا تھا تو یہ بڑے دیوانے لوگ تھے جو سر درد کی بازی کھیل گئے. بڑا دیوانہ تھا امام حسین نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر کہ جو اپنی اولاد کو بھی ذبح تڑپتے لاشیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے, جب بچہ کوئی ذبح ہوتا کہتے بیٹا مبارک ہو اپنے نانا کے پاس جا رہا ہے, تلحق بے آبائے کا صالحین, تو جا رہا ہے اپنے بڑوں سے ملنے, اپنے باپ سے ملنے, اپنے دادا سے ملنے, اپنے نانا سے ملنے. یہ کیسی, یہ ہے میلاد منانے والے, یہ ہیں عاشق رسول, یہ ہیں میلاد کا جلوس نکالنے والے, یہ کیا عاشقی ہے میرے بھائیو, نہ کوئی نماز پڑھنے والا, نہ کسی نے نماز شروع کی, نہ کسی نے داڑھی رکھی, نہ کسی لڑکی نے پردہ کیا, نہ کسی نے گانے سننے چھوڑے, نہ کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں باپ کے قدم چھوئے, نہ کسی استاد کے گستاخ نے استاد سے معافی مانگی, نہ رشوت لینے والے نے رشوت چھوڑی, نہ جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ چھوڑا, نہ ظالم نے ظلم چھوڑا, نہ وکیل نے قاتل کو پناہ دینے سے انکار کیا, نہ جج نے ظلم سے اپنے قلم کو روکا, نہ زمیندار تکبر سے ہٹا, نہ تاجر خیانت سے ہٹا, نہ ناچنے والے کے گھنگھرو ٹوٹے, نہ اس کے سر پہ آنچہ لایا رون نہیں آئی, نہ غلط اٹھنے والے قدم مسجد کو چلے. تو یہ کیسی میلاد تھی, یہ کیسی عاشقی تھی, اور یہ کیسی کانفرنسز تھی جو آئیں اور چلی گئیں, اور اس طرح چلی گئیں کہ ہوا بھی آ کے کچھ نہ کچھ لہرا کر پتوں کو ہلاتی ہے. یہ کیسا میلاد تھا جس نے ہمیں ایک ذرے بر برابر کے لیے نہیں ہلایا, نہ کوئی یادیں تازہ ہوئیں, نہ کوئی غم تازہ ہوئے, نہ کوئی اندر میں محبت کے دریا موجزن ہوئے. میرے بھائیو یہ ہے میلاد ملانے والے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تڑپتے لاشیں دیکھ رہے تھے. معصوم یہ جب قتل کیے جا رہے تھے اہل بیت تو کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں تھا. خود حسین وہ ہے جس کے وجود کے ایک ایک گوٹی کو نبی نے ہونٹوں سے چوما ہوا ہے, یہ وہ ہستی جس کو ہونٹوں کو چوما ہوا ہے, یہ وہ ہستی جس کو ہونٹوں کو چوما, جس کے ماتھے کو چوما, جس کے گالوں کو چوما, جس کے کندھوں کو چوما, جس کے ہاتھ چومے, جس کے پاؤں چومے, جس کی کمر کو چوما, جس کے پیٹ اور سینے کو چوما, جسے کندھے پہ اٹھایا, کبھی دائیں پہ بٹھایا, کبھی بائیں پہ بٹھایا, کبھی اس ہاتھ اٹھایا, کبھی اس ہاتھ اٹھایا, کبھی کمر پہ بٹھا کے یوں دو پاؤں اور دو ہاتھ زمین پہ لگا کے یوں سواری بن کے کمرے میں ان کو سیر کروا رہے, خود سواری بن رہے, ان کو سوار کرا رہے. یہ تھے میلاد منانے والے کہ سر دھڑ سے جدا ہو گئے, چڑھ گئے اسٹیج پہ چڑھ گئے. ہاں یہ اسٹیج نہیں ہے, اوپر ایئر کنڈیشن, ادھر پھول پڑے ہوئے, ادھر پانی پڑا ہوا, ادھر آڈیٹوریم کرسیوں سے بھرا ہوا. آؤ حسین کی میلاد دیکھو, وہ بھی اسٹیج پہ چڑھا ہے جس کپڑے ہوئے سر کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے جسم کے ساتھ, اس کا تڑپتا لاشا میلاد منا رہا ہے. ایک میلاد یہ بھی ہے, اور ابن زیاد کے سامنے سر لایا گیا, اس نے ہونٹوں پہ ایسے چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے. دوسری روایت میں آتا ہے انس ابن مالک وہ کھڑے ہو گئے, کہا یہ لکڑی پیچھے ہٹا لے ہٹا لے, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو مکتے ہوئے دیکھا. کبھی اپنے بڑوں کی تاریخ بھی پڑھ لیا کرو, پیسے بنانے کے شوق ہیں لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو. ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تا آفتاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، چمن بھی بھولے پرواز بھی بھولے، خواہشات کے پنجرے کو عزت بنا لیا، خواہشات کے پنجرے کو بلندی خیال بنا لیا۔ یہ میلاد کے منانے والے ہیں، ان کی لاشیں تڑپتی ہوئی، ان کے کٹے ہوئے سر تن سے جدا، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں، یہ غلامان رسول ہیں۔ تو میرے بھائیو، شکر ہے کچھ نہ کرنے سے کچھ تو ہوا، نہ کرنا بھی بڑی تباہی تھی، کچھ تو ہوا، شاید کوئی دو چار آنسو بہا کر اٹھے، شاید کوئی اپنا دامن نچوڑ کے اٹھے، شاید کوئی اپنے آنچل کو نیچے کر کے اٹھے، ممکن ہے کسی بھی دل پہ دستک ہو جائے، کوئی ایک بھی فقیر کو دے دے، چلتے ہوئے راہی فقیر جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ منگتا ہی رہتا ہے، منگتا ہی رہتا ہے، کوئی ایک بھی اس کو دے جائے، کہتے چلو آج کی دہاڑی میری لگ گئی، اتنے ہزاروں نوجوانوں کا مجمع ہے، کوئی ایک بھی کسی ایک کے دل پر دستک ہو گئی تو میں سمجھوں گا مجھ فقیر کو خیرات مل گئی، میرا کام ہو گیا، مجھے میری خیرات مل گئی، میں آپ سے بابا لینے نہیں آیا، میں نے تو پہلے اپنے بیٹھ کر خود محاسبہ کیا، کیوں آئے ہو، بابا لینے آئے ہو، اپنی تھاک بٹھانے آئے ہو، یا اپنی خطابت کا سکہ جمانے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو میں تو برباد ہو گیا، دو گھنٹے اپنے گلا بھی کھپایا تپایا اور گرمی بھی جھیلی اور پھر آگے بھی برباد ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں کوئی اپنی پاک دامنی بھی نہیں بیان کرتا ہوں، اس جگہ پر بیٹھ کر اخلاص کو قابو میں رکھنا یہ پارے کو پکڑنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ میں آپ سب کے بارے میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب اخلاص کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا، زبان سے میں نے کہا، آپ کے سامنے بھی کہا، لیکن اس کے باوجود اس جگہ بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کر یہ ممبر، یہ ڈائس، یہ اسٹیج، یہ کرسی، یہ تو بڑے بڑے مخلصین کے اخلاص کو پارا پارا کر دینے والی چیز ہے، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، یہ بیٹھنے والا تو مخلص ہو سکتا ہے، یہاں بیٹھنے والے کو اخلاص بنانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اتنے پاپڑ بھی مجھ سے بیلے نہیں گئے، لہذا میں اس امید میں بات کر رہا ہوں کہ آپ سب کا سننا اگر اللہ نے قبول کر لیا تو شاید آپ کی برکت سے میرا سنانا قبول ہو جائے۔ دو گھنٹے ہونے کو گھڑی میرے سامنے ہے، مجھے کیا خبر کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری نیت بہک گئی ہو، میرا رخ اپنی طرف پھر گیا ہو، بولتے بولتے میں کوئی پہلے سے نماز آپ کو میں نے عرض، میں کچھ پڑھ کے نہیں آیا تھا، نہ کوئی ذہنی تیاری تھی اور نہ کوئی روحانی تیاری تھی کہ میں پہلے بڑے نفل پڑھ کے آتا، رو دھو کے آتا، وہ بھی نہیں، صبح سے مہمان آ رہے تھے، آپ کے بھائی تشریف لے، اس وقت میرے پاس مہمان بیٹھے ہوئے، اسی طرح اٹھ کے آ گیا، تو میری نیت کے بگڑنے کا تو اندیشہ 100% ہے، آپ کے بگڑنے کا کوئی اندازہ، آپ تو سامعین ہیں، آپ نے کیا آہ لینی یا وہ لینی، میرے لیے مسئلہ ہے کہ میری نیت سلامت رہے۔ پھر جب تعارف ایسے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے القابات جب دیے جاتے ہیں، حیثیت سے بڑھ کے جب کسی کی شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے تو انسان بڑا کمزور ہے، اپنی تعریف سے ہر انسان دھوکہ کھا ہی جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں تو یہ صدا لگانے آیا تھا اور میں تو یہ آواز لگانے آیا تھا، میں تو سائل بن کے آیا ہوں، خطیب بن کے نہیں آیا، میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں اور نہ کوئی پی ایچ ڈی ہوں، اور میں تو میڈیکل بھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا اور جا کر ریمنڈ کی چٹائیوں پہ پڑھا، جو کچھ ملا ان چٹائیوں سے ملا، نہ میں نے میرے پاس کوئی پی ایچ ڈی کا سہرا ہے، نہ کسی ڈاکٹریٹ کا سہرا ہے، البتہ میرے پاس سند ضرور ہے، میں بے سند بات نہیں کر رہا ہوں، اسے میں نے آپ کو اپنی سند سنائی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اتنے واسطوں سے اللہ کے نبی ہی کی بات نقل کر رہا ہوں، میں اس میں اپنی صرف اتنی آمیزش کر رہا ہوں، زبان میری ہے اور لہجہ میرا ہے، اردو زبان ہے، ترجمانی اس میں ہے، اس ترجمانی میں مجھ سے کمی بیشی ہوئی ہوگی، لیکن بات میری پکی ہے۔ میں آج کی اس میلاد اور اس کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ توبہ بنانا چاہتا ہوں، انا آتینا نہیں، آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بھی باغی ہیں، اللہ کے رسول کے بھی باغی ہیں۔ محبت کی اتنی بھی چھینٹ نہیں آئی، اتنا چھینٹا بھی نہیں پڑا کہ ہم اس کی سنت کو دیکھ کر اس میں ڈھلتے چلے جاتے۔ اس کا عشق، اس کی محبت ہمیں بے حال کر دیتا، دیوانہ بنا دیتا، مجنوں بنا دیتا، اور ہم دیوانگی میں آ کر اس کی غلامی کر بول بولتے، اس کی غلامی میں ڈھل کے دکھاتے۔ جب اللہ مرتا تو کہتا میرے اور میرے حبیب کے چاہنے والے ادھر آ جائیں تو شاید کہیں دائیں بائیں پیچھے کسی جوتوں پر ہمیں بھی جگہ مل جاتی، کیونکہ ایک پکار پڑنے والی ہے، فانتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت الگ ہو جاؤ۔ یہ وہ پکار ہے جو بڑوں بڑوں کے پتوں کو پانی بنا دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجرمین الگ ہو جائیں، آج فیصلے کا دن ہے، مجرمین الگ ہو جائیں، تو میں اور آپ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مجرموں میں کھڑے کیے جائیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے بھی بن جائیں، اطاعت کرنے والے بھی بن جائیں۔ اس سطح پر پہنچے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سطح پر آئے بغیر آپ نے فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تجھے خوشخبری ہو، اس کے باوجود آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے یہ بات دھوکہ نہ دے کہ تو نبی کی بیٹی ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے خود بچانا، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ مجھے بچا لے گا، نہیں، اس دھوکے میں نہ رہنا، اپنے آپ کو خود بچانا۔ حالانکہ خود فرما رہے ہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ادھر توازن قائم فرما رہے ہیں کہ یہ سرداریاں پیسے سے نہیں آتی، یہ سرداریاں صرف نسب سے نہیں آتی، اگر یہ سرداریاں نسب سے آتی تو ابو لہب دوزخ میں نہ جاتا اور بلال جنت میں نہ جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میری سواری کی لگام پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ او غلامی میں آؤ، اس کی چاہتوں کو چاہت بناؤ۔ 5 ہجری میں پردے کی آیت آئی، 5 ہجری میں کچھ عورتوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہیں چلا۔ فجر کی نماز میں عورتیں پردے میں، ایک عورت بے پرد، تمہیں کیا ہوا کہ تم نے پردہ کیوں کر لیا؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ کہ نہیں، رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ اچھا، پھر تو کوئی خبر نہیں۔ نماز پڑھتی ایک بچے کو دوڑایا کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ بچہ گیا گھر سے چادر لایا، پھر گھر تشریف لے گئی تو خامد نے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا آ جاتی اور پھر شروع کر دیتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی منشا معلوم ہونے کے بعد ایک قدم اس کے خلاف اٹھانے کی میری جرت نہ ہوئی، میں نے اس لیے کہا چادر لاؤ۔ منشا پہچانو میرے بھائیو، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا نبی مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے احسان یاد کرو، اس کا تڑپنا رونا یاد کرو۔ اس زندگی میں ڈھلنے کے لیے وقت چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، یہ ڈگری لینے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ میری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اذان ہو اور یونیورسٹی بند ہو جائے، دوڑیں نماز کو۔ اب جب یہاں لڑکیاں پڑھتی ہیں تو ان کے لیے نماز کا الگ انتظام ہو، اب جب اکٹھے ہو گئے تو کم از کم پردہ تو پورا ہو، حجاب تو ہو، پردہ تو ہو، آپ اپنی نظروں کی حفاظت۔ ایک غلط نظر میرے عزیزو 40-40 سال کی عبادت کا نور بہا کے لے جاتی ہے۔ تو اذان پر ساری یونیورسٹی بند ہو جائے، سارے جوان مسجد کو دوڑ رہے ہوں، اور ساری بچیوں کے لیے جو جگہ وہ مسجد کو دوڑ رہی ہوں، سارے ڈینز، سارے پروفیسر، وہ دو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ہر جگہ مسجد تو نہیں بن سکتی، ہر فیکلٹی میں نماز کی جگہ تو بنائی جائے، ہر ہاسٹل میں ہے، جو مسجد کے قریب ہیں وہ وہاں جمع ہو جائیں، جو مسجد سے دور ہیں فیکلٹیز میں جگہ بنائی جائے، اور نماز کا آرڈر نہ دیا جائے، پیار محبت سے کہا جائے، چونکہ یہ دین ڈنڈے کا نہیں ہے، یہ محبتوں کا ہے۔ محبت سے ہوگا تو دل سے اٹھے گا، ڈنڈے سے ہوگا تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ میں جب سنٹ ماڈل اسکول میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک وارڈن آ گئے، ہاسٹل کے طالب حسین مرحوم، بڑے نیک ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے انگلش کے ٹیچر تھے، انہوں نے نماز کمپلسری کرتے، حاضری ہوتی تھی، پھر جو نہیں آتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، میں آخری صف میں کھڑا ہوتا تو ایک لڑکا آیا مرید کے کا، ایک سال مجھ سے پیچھے تھا لیکن میرا روم فیلو تھا، تو اس نے آ کر میرے ساتھ نماز کی نیت ماندی، عشاء کی نماز 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین رضی اللہ اکبر۔ اگر یہ ہوا تو یہ لڑکے کہیں گے 4 رکعت نماز فرض زور واسطے وائس چانسلر رضی اللہ اکبر، یہ اسلام ہم نہیں چاہتے. ہم وہ اسلام چاہتے ہیں جو اندر سے پھوٹے, جو بہار بن کر آئے, جو چمن بن کر مہکے. ہم وہ اسلام نہیں چاہتے جو ڈنڈے سے نافذ کیا جائے. وہ اسلام اسلام بنتا ہی نہیں جو ڈنڈے سے نافذ کیا جائے. اندر سے جب پکار اٹھتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. جب اندر سے پکار نہ اٹھے تو کوئی اسے کروا نہیں سکتا. تو ساری یونیورسٹی میں کوئی بے نمازی نہ ہو. آپ سب نوجوان ہیں, اللہ کرے آپ کے ماں باپ سلامت ہوں. ماں باپ کی دعائیں لینا سیکھو. جن کے موجود ہیں وہ اس موقع کو غنیمت جانے. یہ جب نعمت چھن جاتی ہے, اے اے, زمین آسمان چھیننے پر اتنا نقصان نہیں جتنا اس دولت کے چلے جانے کا نقصان ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پکڑ لو, پاؤں دھو کے پی لو, ان کی کڑوی کسیلی سہ لو, ان کا ظلم بھی سہ لو. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا دروازہ ہے ماں باپ, جنت کی چابیاں ہیں ماں باپ. صرف نافرمانی میں اجازت نہیں. اگر اللہ کی نافرمانی پہ اتارے پھر اطاعت نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کی اطاعت کے اندر بات کریں, ان کے سامنے سر نہ اٹھاؤ, ان کے سامنے زبان نہ کھولو. اون جس کہتے اون, یہ اون بھی ان کے سامنے نہ کرو. لا تقل لهما اف, ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. چھ جا کے منہ چڑھانا, آنکھیں دکھانا اور اعراض کر کے گزر جانا. جوانی میں ہوش مغلوب ہوتا ہے, جذبات غالب ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا, گزارش کروں گا, ایسا مثالی محمدی بنو. اس محفل میلاد کا اتنا نتیجہ لے کر اٹھو کہ کچھ زندگی کا رخ تو بدل جائے, کچھ طور اتوار تو بدل جائیں. آئیو, ظاہر کی قیمت ہے, وردی کی قیمت ہے. وردی میں آ جاؤ بڑی عزت ملے گی. مسلمان عورت کی پہچان ہے, لاکھوں کے مجمع میں اس کی پہچان ہے. میں ہوٹلوں پہ جانا چھوڑ دیا جب سے تبلیغ میں لگا. ایک ہمارے بہت قریبی دوست, ہم ہر مہینے 15 دن جماعت میں لگاتے ہیں اور 15 دن گھر رہتے ہیں. ان کی بھتیجی کی شادی تھی تو ان کا ولی, وہ بڑے لوگ تھے, لغاری فیملی, فاروق خان صدر تھا, تو ولیمہ تھا پی سی میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ضرور آنا ہے. اور ہم نے سارا باپرد انتظام ہے, عورتوں کا الگ ہے, مردوں کا الگ. ٹھیک, میں پہلی دفعہ جب کبھی کالج میں تھے تو جایا کرتے تھے. اس کے بعد میں پہلی دفعہ میں نے وہاں قدم رکھا. کھانا کھانے کے بعد نکلے تو ایسے عورتیں نکل رہی, ہر ایک کا نئے سے نیا فیشن, نئے سے نیا فیشن. اتنے میں ایک خاتون آ رہی پرانے برقعے. آپ یقین مانیں, ساری کھڑی ہوئی خواتین بھی سن ہو گئی اور سارے کھڑوے مرد بھی ایسے ساکت ہو گئے. وہ اندر میں بوڑھی تھی, جوان تھی, خوبصورت تھی, بصورت تھی, لیکن میرے رب کی قسم سارے مجمع پر وہ اپنا اثر چھوڑتی ہوئی چلی گئی. اور ساری عورتیں جو بالکل بال لہرا لہرا کے کھڑی تھیں, ان کے بھی سر شرم سے میں نے جھکتے ہوئے محسوس کیے. جب سچائی سامنے آتی ہے تو جھوٹ خود بخود فریاد بن جاتا ہے کہ میں جھوٹ ہوں. ایک گلاب کا پھول جب کمرے میں آتا ہے تو کاغذ کے پھول پکار اٹھتے ہیں, ہم نکلی ہیں. یہ اصلی ہے. تو وہ لڑکی ایسے نکلی, پتہ نہیں وہ لڑکی تھی, ایجڈ تھی, جیسی بھی تھی, لیکن اس کا جو پردہ تھا اس نے سارے ماحول کو پاکیزہ کر دیا اور سارے ماحول پہ ایک اثر چھا گیا. سب ایسے حیران کن نظروں سے اس کو دیکھتے رہ گئے. اللہ نے سچائی میں اتنی طاقت رکھی ہے. ایک تو نماز کو زندہ کرو, کوئی بے نمازی نہ ہو. اپنی نظروں کا پردہ بناؤ, یہ بچیاں اپنے چہرے کا پردہ بنائیں. اللہ نے مسلمان عورت کا, اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ذکر کیا, صرف مریم کا نام آتا ہے. باقی کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں آتا. مریم کا نام اس لیے آیا کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم, یہ مریم کا بیٹا ہے, رب کا بیٹا نہیں ہے. باقی ہر عورت وہ اچھی تھی بری, اللہ نے اس کے خاوند کی نسبت سے امراۃ العزیز, یہ ایک اچھی عورت نہیں ہے, زلیحہ, امراۃ فرعون, یہ ایک اعلیٰ درجے کی خاتون ہے, آسیہ, ان کے نام نہیں ذکر کیے خاوند کی نسبت. امراۃ عمران, امراۃ نوح, امراۃ لوط, امراۃ ہو, نام نہیں آیا, خاوند کی نسبت کے ساتھ ذکر آیا ہے. اس پر یہ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے, ضرورت کے بغیر بتانا صحیح نہیں. میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, حرام نہیں کہہ رہا ہوں, ضرورت کے بغیر بتانا ناپسندیدہ ہے. عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے. چہرہ کھل جائے کہ مرد عورت کٹھے بیٹھ کر دین پر بات ہو رہی ہو, حکم بھی ٹوٹ رہا اور بات دین کی. تو چونکہ ہم صحیح ذوق سے محروم ہو چکے ہیں, علم کی صحیح بنیادوں سے محروم ہو چکے ہیں. یاد رکھا میرے بھائیو, ترجموں سے بات پڑھ لینی پڑتی. اب یقین مانو مجھے عربی کا ذوق ہے, میں فخر سے نہیں کہتا ہوں, میں نے اپنے آپ کو تھکایا. میں نے صرف کتابیں پھر نہیں پڑھی, میں نے کتابوں کو یاد کیا, حفظ کیا. کتابوں کی کتابیں میرے دماغ میں, اللہ نے حافظہ دیا تھا, وہ بعضوں کا اچھا ہوتا ہے بعضوں کا کمزور ہوتا ہے, یہ کوئی اپنی قابلیت کی چیز نہیں ہے, خدا داد چیز. تو میں نے کتابوں کو حفظ کیا, زبانی یاد کیا, پھر میں عربوں میں پھرا صرف عربیت کو سیکھنے کے لیے. میں نے صرف ترجموں سے قرآن کو نہیں پڑھا, صرف کتاب سے قرآن کو نہیں پڑھا. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, علم کا بہت بڑا حصہ ہے جو سفر میں چھپا ہوا ہے, اہل زبان کے پاس چھپا ہوا ہے. ایک بات مجھے نہ کتاب سے سمجھ میں آئی, نہ لغت سے سمجھ میں آئی, مجھے سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی کہ لفظ بھی ظاہر اور لفظی مراد کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا. زور مار 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 میں عاجز ہو گیا, پھر میں قطر گیا. ایک عرب شاعر سے میں نے پوچھا, میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے اس کے مطلب کے ساتھ ایک حرکت کی, اس حرکت میں اس مطلب کی وضاحت چھپی ہوئی تھی. اہل زبان جیسے بولتے ہیں ہم وہ بول نہیں سکتے, وہ جیسے سمجھتے ہیں ہم وہ سمجھ نہیں سکتے. ایک آیت اتری فصدا بما تؤمر وقاعد عن المشركين. اس آیت کو سن کر ایک بدو سجدے میں گر گیا. تو ابو عبید کہنے لگے, کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا, اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو تمہیں کہا گیا ہے کھل کے کہو. تو اس میں کیا خوبصورتی ہے, جو تمہیں کہا گیا ہے کھل کے کہو. اب ساری تفسیروں کا یہی ترجمہ لکھا ہوگا. تو اس میں وہ کیا بات ہے جس نے بدو کو اٹھا کے زمین پہ مارا اور وہ سجدے میں گر گیا؟ وہ کہنے لگا, میں قسم کھاتا ہوں مخلوق ایسا کلام نہیں کہہ سکتی, مالک کائنات دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. پھر اسی تشبیہ کو ابو طالب نے استعمال کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے, کہ فتح بیامر قلم تو صرف کا سباب وطن قبل امینا. اے میرے بھتیجے فسدا, جو تیرے رب نے تجھے کہا ہے کھول کے بیان کر, ایسے بیان کر کے حق کو باطل, کبھی باطل جڑ نہ سکے, کبھی باطل مل نہ سکے. یہ قرآن کی فہم صرف کتابوں سے نہیں آتی. اہل علم, اہل تقوی, پھر اہل زبان, ان کے پیچھے پھر پھر کر جا کر پتا چلتا ہے. امام اسماعیل عربی, عرب کے امام, پھر بھی جا کر بدو میں بیٹھ کر قرآن کے ان الفاظ کا مطلب تلاش کرتے تھے جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں, اور اس میں لمبا عرصہ پھرتے تھے. یہ قرآن میں لفظ ہے دم دما, ایک ہی دفعہ دم دما. تو وہ اس کے لیے بدوؤں کے قبیلے میں گئے اور 6 مہینے پھرتے رہے, 6 مہینے. پوچھتے نہیں تھے جی فسدا کا کیا مطلب ہے, دم دما کا کیا مطلب ہے, پوچھتے نہیں تھے. ساتھ چلنا شروع کر دیتے اور انتظار کرتے, جب اپنی فطرت میں بولیں گے پھر سنوں گا, کیونکہ فطرت میں آدمی ہمیشہ ہر لفظ کو صحیح جگہ لاتا ہے. 6 ماہ گزر گئے, کوئی بدو نہ بولا دم دم. تو ایک دن ہانڈی ایسے رکھی, اس کے اوپر ڈھکن, نیچے آگ جل رہی, باہر اس کی عورت کام کر رہی, بدو اور اس میں ہی بیٹھے ہوئے. تو ہانڈی میں آیا ابال اور ڈھکن ایسے جا کے گرا, تو بدو نے نعرہ لگایا, اپنی بیوی کو کہا دم دم تل قدرو, دم دم تل قدرو. ہانڈی نے ڈھکن کو اٹھا کے پھینکا تو اسماعیل بھاگے. کہنے کا وجد تو واللہ ہے, وجد تو واللہ ہے, اللہ کی قسم مجھے مطلب مل گیا, مجھے مطلب مل گیا, مجھے مطلب مل گیا. اس طرح لوگوں نے قرآن کی فہم کے لیے جانیں کھپائی ہیں. تو 1 گھنٹے کی بات سے قرآن فہمی کہاں سے آئے گی؟ لیکن نہ ہونے سے کچھ کرنا بہتر, یہ اصول تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس سے قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو بھائی مجھے اس طرح چڑھائی پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اور ایسے عرب کے صحراؤں میں جا کر قطر کے بدروں میں بیٹھنا, سمر کو سن تو یہ کیسے بولتے ہیں, یہ کیا کہہ رہا ہے, اس لفظ کو کیسے بول رہا ہے, کس معنی میں لے رہا ہے. تو پھر جا کر ہم کسی چیز کو صحیح جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. ترجموں سے بات بنتی تو آپ کو انگریزی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. تو ایک حد فاصل ہے مرد اور عورت میں, لڑکی اور لڑکے میں. ہم ضرورتوں کے تابع نہیں ہوتے, ہم ضرورتیں چھوڑ دیتے ہیں اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو. ہم خواہشات کے تابع نہیں ہوتے، ہم خواہش چھوڑ دیتے ہیں اگر اللہ اس کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہو، چونکہ ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ نہیں سمجھتے، ہمارے لیے جنت کا گھر ہے آخرت کا ہمیشہ کا ابدی گھر۔ تو میری یہ گزارشات ہیں، ایک تو آج توبہ کر کے اٹھو، یہ رواجی نہ ہو، یہ آج کی محفل رواجی نہ ہو کہ اٹھے آئے بیٹھے اٹھ کے چل دیے، ایسا نہ ہو، توبہ کر کے اٹھو۔ مخلوط مجمع ہے، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، توبہ کر کے اٹھو، اللہ کو منا کے اٹھو، اور نبی کی غلامی کا عہد لے کر اٹھو، جس کا میں کم از کم درجہ یہ بتا رہا ہوں، نمازوں پہ آؤ، ماں باپ کی خدمت پہ آؤ، اپنے استاد کو باپ کا مقام دو، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ استاد کا درجہ باپ سے زیادہ ہے، والدین سے زیادہ ہے، والدین تو اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنے اور اس کو پھنسا دیا امتحان میں بٹھا دیا، اور جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد کو امتحان کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کو آخرت کی گھاٹیوں سے پار لے کے چلتا ہے، اس لیے استاد کا مقام باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے استادوں کا ادب کرو، احترام کرو، ان کی دعائیں لو، جو دعا لے جاتا ہے اللہ اس کو سرسبز و نہال کر دیتا ہے، اپنے بڑوں کی دعائیں لو۔ اور یہاں یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ایک نماز ظہر آتی ہے، اثر پتہ نہیں آتی کہ نہیں آتی، ظہر تو ضروری آتی ہے، پر ہاسٹل میں رہنے والے نماز زندہ ہو، صبح کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کرو، ذکر سے کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے مضمون کو تیار کرو۔ ہم تو میرے بھائیو اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور دنیاوی علوم چھوڑ دیں، سارے دنیاوی علوم کی ابتدائی مسلمان سے ہوئی تھی، جب کبھی اللہ سے تعلق تھے تو راہیں ہمارے لیے کشادہ تھیں، جب اللہ سب سے پہلا بم جو ایجاد کیا ایک مسلمان نے، اس کا نام بھی نہیں آتا، خالی فتح شاپ، ایک نوجوان آیا، عکا کا محاصرہ ہو گیا تھا اور ریچرڈ دی لائن کی فوجوں نے بالکل گھیرا تنگ کر دیا تھا، تو انہوں نے ایسے برج بنائے جن کے اوپر انہوں نے خاص قسم کا مادہ لگایا تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، تو جب ایسے برجوں پر حملہ کیا جاتا تھا قلعے پر تو اوپر قلعے والے آگ کے تیر برساتے، وہ آگ کے تیر آ کر برجوں میں لگتے تو وہ برج لکڑی کے ہوتے تھے تو ان کو آگ لگ جاتی تھی، تو انہوں نے ایسے برج بنائے جس پر آگ کا تیر اثر نہیں کرتا تھا، اور صلاح الدین بالکل گھر چکے تھے، ساری دنیا تو کوئی نے کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا، پانچ برس اکیلا ہی لڑتا رہا، تو ایک دم گھبرا گئے کہ بھائی اب کوئی شکل نہیں ہے بچنے کی، تو ایک نوجوان آیا چند ہانڈیاں اٹھا کے لایا، کہا صلاح الدین کا کہ ایا سلطان یہ ہانڈی اس کے اوپر ماریں، وہ انجنیک ہوتی تھی غلیل بڑی غلیل، اس کا اس کی یہ ماریں، تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، کہ پہلے آپ ماریں پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے، تو ہانڈی انہوں نے منجنیک میں رکھ کے جو ایسے فائر کیا تو جا کر لگی برج میں، ایک دھماکہ اور سارے برج میں آگ بھڑک اٹھی، دوسرے پر فائر کر، دوسرے مارا، تیسرے مارا، سارے برجوں میں آگ لگ گئی اور صلاح الدین سجدے میں گر گئے، پھر اٹھے کہنے لگے بیٹے مانگ کیا مانگتا ہے، کہ تجھ سے لینے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے ہی لوں گا، تجھ سے کچھ نہیں لوں گا، اللہ سے لوں گا، آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ ہم ان علوم میں بھی ترقی چاہتے ہیں، ان میں گہراؤ چاہتے ہیں، ہمارا سارا علم سطحی ہے، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز کی بنیاد کو علم کے گہراؤ کی نہیں، وہ بھی گہرا ہو، اس میں بھی پوری محنت کرو، استادوں کا ادب کرو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اور بھائی جب چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت ہو، پڑھائی کے دنوں میں پڑھائی کرو، چھٹیوں کے دنوں میں تبلیغ میں پھرو۔ ہم کوئی تبلیغ والے کوئی جماعت نہیں کہ ہم آپ کو اپنی جماعت میں شامل کر لیں گے تو کوئی ہماری جو ووٹنگ پاور بڑھ جائے گی یا ہماری طاقت بڑھ جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغ کے کام کی بنیاد ہے کہ ہر مسلمان دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے، پھر چاہے سیاست کرے، چاہے ڈاکٹری کرے، چاہے انجینئرنگ کرے، چاہے زراعت کرے، جو مرضی کرے، لیکن اللہ اس کے رسول کی غلامی میں تو آ جائے، اس کے حکم پر تو آ جائے، اس کی مان کے چلنے والا تو بن جائے۔ اس لیے جو تبلیغ میں وقت لگانے کی بات ہے، یہ کوئی کسی جماعت میں شرکت کی بات نہیں ہے، سارے عالم کے انسانوں تک پیغام حق پہنچے، ہمارے اندر بھی آئے، اوروں میں بھی آئے، اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔ مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ، محرم کے ساتھ، پردے کے ساتھ جا رہی ہیں، عورتیں گھروں میں ہیں، میں خود اپنی بیوی کے ساتھ دو دفعہ چار چار مہینے کا سفر کر چکا ہوں، عرب کنٹریز کا، پھر اس کے بعد امریکہ کا، کینیڈا کا، چار مہینے نے کہا پانچ جوڑے تھے، پانچ مرد پانچ عورتیں، عورتیں گھر میں رہتی تھیں، ہم مسجد میں، مسجد میں بھی بات ہوتا بیان ہوتا، پھر عورتوں کو پردے میں بٹھا کر اور پردے کے ساتھ ان سے بات ہوتی۔ تو ایسی وہاں ایک مہار آئی، شکاگو سے ہم نکل رہے تھے تو ہم نے وہاں کوئی آٹھ دن کام کیا، تو وہاں کوئی سینکڑوں عورتوں نے برقع پہن لیا، اور ہمارے نکلتے 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 ٹورانٹو میں ہم گئے تو 70 عورتوں نے برقع پہنا، اور لاس اینجلس سے ہم نکلنے لگے تو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو میری بیوی آ کر میرے پاس بیٹھی تو رو رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ عورتوں نے رولا دیا۔ کیسے رولا دیا؟ تو ہمارے گلے لگ کے رونے لگے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، وہاں جب مسلمان عورتیں رہیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو میں دیکھ کر پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ہم کچی ہیں، پکی نہیں ہوئی، اگر تم اس حال میں چھوڑ کے چلے گی ہم پھر دوبارہ اس زندگی کی طرف لوٹ جائیں گی۔ تو اتنی دیر لاس اینجلس میں رہو کہ ہم سب پختہ ہو جائیں، پھر بے شک چلی جانا۔ انہوں نے اس پر اتنا اصرار کیا، اب ہماری بھی مجبوری، ہمارا سفر دراز دن تھوڑے، تو ہم نے تو آگے جانا ہی تھا، لیکن ان عورتوں نے رو 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 کر ہماری جماعت کی عورتوں کو بھی رولا دیا۔ اتنے جذبات بنتے ہوئے دیکھے گئے اور ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچے، یہ ہے اصل میلاد جس کو ہم نے منانا ہے۔ تو میں سارے ان مجمع حاضرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور آج کے بعد اللہ کے محبوب کی غلامی کا عہد کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کو رواجی میلاد نہ بنائیں، اس کو رواجی میلاد نہ بنائیں، بلکہ آج کے بعد ہم میں سے ہر ایک کا یہ عہد ہو کہ یا اللہ وہ کروں گا جو تو نے کہا، جو تیرے محبوب نے کہا، جو پیچھے ہو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کروڑوں دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر کہہ دو یا اللہ معاف کر دے تو اللہ وہیں معاف کر دیتا۔ اس کا معاملہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں جو وہ معاف کرنا جانتا نہ ہو، بلکہ وہ بڑا کریم رحیم معاف کرنے والے ہے۔ ہم توبہ کریں گے، وہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، بھائی مجھے معاف کر دینا۔
فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ واقعی مولانا کا بیان اپنی مثال آپ ہے۔ جناب وائس چانسلر صاحب، جن کی حسن کارکردگی اس جامعہ میں ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، یونیورسٹی میں ایک طرف ان کے ڈیولپمنٹ اور سائنس کلچر کریٹ کرنے میں کارہائے نمایاں ہیں، تو دوسری طرف ان کے دینی لگاؤ اور وادانہ محبت کی
خوبصورت،
یہ انہی کا ایک منفرد آزاد ہے جو انہی کو حاصل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں جناب سانسد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اس صدارتی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جو ہم نے تاجمیل صاحب کے الفاظ سنے اس کے بعد مزید کہنے کی ضرورت نہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔
میں دعوت دیتا ہوں میرے بزم قرآن پروفیسر ڈاکٹر
اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیری یاد میں جمع ہوئے، تیرے محبوب کی یاد میں جمع ہوئے، یا اللہ ہم آج بیٹھ کر تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، آج تک جو ہم سے جرم ہوئے قصور ہوئے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تجھ سے دور ہو کر ہم بڑے یا اللہ دکھی ہوئے، تیرے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں، آج ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنی توبہ پر تیرے دربار میں پختگی کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں ہماری توبہ پہ پختہ کر دے۔ میرے مولا ہماری زندگیوں میں دین کو زندہ کر دے، ہمیں ہمارا دین واپس کر دے۔ یا اللہ ہماری گم شدہ متا ہے، یا اللہ ہمیں ہمارا دین واپس کر دے۔ میرے مالک تیرے دین کو چھوڑ کر زندگیاں برباد ہو گئیں، گھر ویران ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے، عدالتیں ظلم ہی ظلم بن گئیں، نوجوانوں سے پاکیزگی نکل گئی، حیا اور تقدس ماضی بن گیا۔ اے مولا کریم ہم تیرے دربار میں، یا اللہ تیرے دربار میں تیری تمام صفات کا واسطہ دے کر درخواست درخواست کرتے ہیں ہمارا دین ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ، تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اللہ ہمارا دین ہمیں واپس کر دے یا اللہ، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے تو موسیقی کے آلات واپس لے لے یا اللہ، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے میرے مالک، ان کی نظروں میں حیا بھر دے میرے اللہ، ان کے قدموں کو مسجد کی طرف پھیر دے میرے اللہ، یا اللہ تو ہماری لڑکیوں میں، بچیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں یا اللہ تو تقدس کو بھر دے، عفت کو بھر دے، حیا کو بھر دے، اے مولا کریم تیرے محبوب کی پیاری زندگی جو ہم سے چھوٹ گئی تو ہم سے روٹ گیا، تیرا محبوب بھی یا اللہ ہم سے روٹ گیا، ہم تجھے آج منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں میرے مولا، پوری امت برباد ہوئی پڑی ہے، تجھے چھوڑا یا اللہ، تو نے جو بھی سزا دی یہ کم ہے میرے مالک، ہم بندر بنا دیے جاتے، خنزیر بن جاتے تو بھی ہماری سزا تھوڑی تھی، لیکن ہم آج سب مل کر تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں مولا کریم، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ساری دنیا کا باطل تیرے محبوب کی امت کو برباد کرنے پر تل چکا ہے، آج طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، ہم بے زور ہیں مولا لیکن تو شاہ زور ہے، ہم بے دست ہیں میرے مولا تو با دست ہے، آج کا باطل فرعون بن چکا ہے، خدا بن چکا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ اپنے خدا کو لے کر آؤ، اے میرے مولا ہم تو تجھے بلانے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ بچہ گلی میں پٹ کر گھر کو دوڑتا ہے، یا اللہ گلی میں مار کھاتا ہے، اب باپ کا کہتا ہوا گھر کی اما اما کہتا ہوا گھر کو دوڑتا ہے، یا اللہ اس کا باپ کتنا ہی کمزور عاجز ہو بچے کے رونے پر ایک دفعہ تو اٹھ کے باہر ضرور آتا ہے، اے دو زمین آسمان کے بادشاہ تیرے محبوب کی امت پٹ پٹ کے برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، میرے مولا آج کا باطل ہمیں کہتا ہے اپنے اللہ کو بلاؤ، میرے مولا انہیں اپنے ایٹموں پہ ناز ہے، انہیں اپنے ہتھیاروں پہ ناز ہے، ہمارا ناز تیرے اوپر ہے یا اللہ، ہم تو تجھے بلانے آئے ہیں، پہلے ہم توبہ کرتے ہیں تاکہ تیری ہماری یا اللہ تعلق کی بنیادیں تو بن جائیں، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا، تیرے یا اللہ دیے ہوئے رزق سے تیرے خلاف بغاوت کی، تو نے آنکھیں دی ہم نے غلط دیکھا، تو نے ماتھا دیا ہم نے زمین پہ ٹکانے سے انکار کر دیا، ہم سجدوں کے انکاری ہو گئے، تو نے آنکھیں نہ تو نے کان دیے ہم نے گانے سننے پہ لگا دیا، تو نے زبان دی ہم جھوٹ پہ چلے گالی گلوچ پہ چلے، تو نے ہاتھ دیے ہم ظالم بن گئے، تو نے پاؤں دیے ہم رقص گاہوں کو چل پڑے، تو نے دماغ دیا ہم دنیا میں لگایا، تو نے دل دیا ہم نے تیری محبت سے اسے خالی کر دیا، اے زمین آسمان کے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اب ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، بڑی دیر ہو گئی ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی، مزید دیر نہ فرما، میرے مولا آج بھی تیری رحمت کا در نہ کھلا، تیری مدد کے در نہ کھلے تو وہ کون سی گھڑی آئے گی، وہ کون سا دن آئے گا، ہماری تو نظریں پتھرائی ہوئی اب آسمان کو ہی دیکھ رہی ہیں، زمین آسمان کے مالک ہماری عزتیں تار تار ہو گئیں، ہم برباد ہوئے مولا، اپنے بھی ہمیں لوٹ رہے، پرائے بھی ہمیں لوٹ رہے، اپنوں کے ہاتھوں ہماری بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی، باسرے بازار ہماری بیٹیوں کو نچایا جا رہا، تہذیب کے نام پر اوریانی آ گئی، تہذیب ثقافت کے نام پر ناچ گانا آ گیا، اے مولا ہم لٹ گئے پٹ گئے، تیرے سوا کوئی ہے نہیں ان اندھیروں کو اجالوں سے بدل سکے، تیرے دین کا صحیح مفہوم یا اللہ سمجھا سکے، اے مولا کریم اس لیے ہماری درخواست یہ ہے ہمارا دین ہمیں واپس کر دے، اور تو ہمارے ساتھ آ جا، تو ہمارے ساتھ آ جا میرے مولا، اور تو اپنے فرشتوں کو بھیج دے، ابابیلوں کو بھیج دے یا اللہ، ہم تیری ابابیلوں کے بے شک حقدار نہیں ہیں، ہم بدر کے فرشتوں کے بے شک حقدار نہیں ہیں، ہم ابو بکر کہاں سے لائیں، ہم عمر کہاں سے لائیں، عثمان علی کہاں سے لائیں، فاطمہ جیسی بیٹیاں کہاں سے لائیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا، ہم فقیر ہیں میرے مولا، ہمارے پاس دنیا تو ضرور آئی اور ہمارا دین سارا بہہ گیا میرے مولا، بہہ گیا میرے مولا، ہم لٹ گئے میرے مالک، اخلاق ہمارا لٹ گیا، نمازیں ہماری لٹ گئیں، ایمان ہمارا دھندلا گیا، یقین ہمارا ضعیف ہو گیا۔ میرے مولا دین کی ہر صفت ہم یا گنوا بیٹھے ہیں یا کمزور کر بیٹھے ہیں، مولا بچے کی طرح جو ہر کھلونا توڑ دیتا ہے، ہم نے تیرے سارے دین کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ میرے مالک اسی نسل نے تیرے پیغام کو اٹھانا تھا، اسی جوانوں نے تیرے پیغام کو اٹھانا تھا، آج کے ماحول نے سب کو پیسے کا غلام بنا دیا، لذتوں کا غلام بنا دیا۔ اے مولا تو تبدیلی لے کر آ، اب تیرے بغیر ناممکن ہے کچھ ہونا۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد کو اتار دے، اپنی غیبی مدد کو اتار دے، اپنی نصرت کو اتار دے۔ تو نے مصر کے فرعون کو پکڑا تھا، حالانکہ اس نے صرف 70,000 ذبح کیے تھے، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دی ہیں میرے مالک، لاکھوں ذبح کر دی ہیں میرے مالک۔ جب بھی دنیا کا باطل فرعون بنا، پچھلی تاریخ تو یہی ہے کہ تو نے اسے مٹا، آج بھی ہم اسی کے منتظر ہیں میرے مالک۔ ہم نے اس امت کا رونا ہی دیکھا ہے، ان کے بچوں کے تڑپتے لاشیں دیکھی، اپنی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو سر بازار نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ کب تک ہم خزاں دیکھیں گے؟ مولا بہار دیکھنے کی تمنا ہی نہیں ہے، دیوانگی کی حد تک یہ اندر کے جذبے بن چکے ہیں۔ ہم نے خزاں ہی خزاں دیکھی، ہمیں بہار دکھا، ہم نے آوارگی دیکھی ہے، ہمیں پاکیزگی دکھا، ہم نے حیا کی چادر کو تار تار دیکھا ہے، ہمیں حیا کی خوبصورت چادر دکھا دے مولا۔ ہم نے خیانت کو دیکھا ہے، ہمیں دیانت دکھا دے، ہم نے ظلم کو دیکھا ہے، ہمیں عدل دکھا دے۔ یا اللہ ہم نے نافرمانیاں دیکھی ہیں، ہمیں اطاعت دکھا دے۔ اے مولا کریم اپنی غیبی یا اللہ خاص مدد کے طفیل میرے مالک پوری امت کو ایمان نصیب فرما دے، اسلام نصیب فرما دے، توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اہل باطل کو بھی ہدایت دے دے۔ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ کافر ہیں اس لیے ہماری دشمنی ہے، انہیں ایمان دے دے، وہ ہمارے بھائی بن جائیں گے۔ اور اگر ان کے یا اللہ مقدر میں ایمان نہیں ہے تو تجھے تیری غیرتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ، تجھے تیری شہنشاہی کا واسطہ۔ وہ تیری زمین پہ ظلم کی انتہا کر چکے ہیں، پانی کی طرح خون بہا چکے ہیں، نمرود بن چکے ہیں، فرعون بن چکے ہیں۔ اے مصر کے فرعون کو پکڑنے والے اللہ، اے بابل کے نمرود کو پکڑنے والے اللہ، اے بنی اسرائیل کے قارون کو پکڑنے والے اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ۔ ہمارے فرعونوں کو پکڑ، ہمارے قارونوں کو پکڑ، ہمارے نمرودوں کو پکڑ لے، ہمارے شدادوں کو پکڑ لے۔ اے مولا کریم تجھے زوال نہیں ہے، ہم زوال میں گر گئے، تو باقی ہے، ہم فنا والے ہیں، تو بے عیب ہے، ہم عیب والے ہیں، تو قوی ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کمزوروں کی مدد فرما۔ بے شک ہمارے پاس تقوی بھی کوئی نہیں، نیکی بھی کوئی نہیں، پر ہمیں تیری محبوب کی نسبت تو حاصل ہے۔ یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بہت رویا تھا، آج اگر وہ ہم میں ہوتا اپنی امت کے بچوں کے سر کٹتے دیکھتا، وہ تو ہاتھ کٹنے پہ تڑپ گیا تھا، کٹے سر دیکھ کے وہ کتنا روتا تڑپتا۔ مولا اس کے آنسوؤں کی طفیل یا اللہ، اس کے آنسوؤں کی طفیل یا اللہ، اس امت کی شام پہ صبح لے آ، اس کی خزاں پہ بہار کو لے آ، اس کے دن پھیر دے میرے آقا، اس کے دن پھیر دے میرے آقا۔ پوری امت میں دین کو زندہ کر، ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو قبول کر لے، ان کے اساتذہ کو قبول کر لے، اس یونیورسٹی کو قبول کر لے، اس میں نیکی کی فضائیں عام کر دے، حیا کی فضائیں عام کر دے۔ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے، کوئی تیرا فرمان فرمان نہ رہے۔ پورے شہر پہ رحم کر دے، پوری بستی پوری یونیورسٹی پہ رحم کر دے، ہمارے پورے ملک پہ رحم کر دے۔ یا اللہ ہمیں بھی کوئی عادل حکمران دے دے، ہمیں بھی کوئی رحم دل لوگ دے دے۔ یا اللہ کب تک ہمیں تو ان کے حوالے کرے گا جو ہماری عزتوں سے کھیلنا اپنا کام بنائیں گے؟ اے مولا کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو ارتداد کو اسلام میں بدل دے، کوئی عمر جیسا دے دے مولا جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہائے، کوئی عثمان جیسا دے دے جو بے حیائی کو حیا میں سکھا دے، کوئی علی جیسا دے دے یا اللہ جو جہل کو علم سے بدل دے۔ ان سارے نوجوانوں کو قبول کر لے، جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کو قبول کر لے، ان کے اخلاص کے طفیل تو میرے بول کو بھی اخلاص میں قبول کر لے۔ اے مولا ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے حبیب کی امت کی مدد فرما دے، انہیں اپنے اپنے علم میں کامیابی دے، انہیں اپنے اپنے شعبوں میں کامیابی دے، ان کو صحیح فہم نصیب فرما، اپنے اپنے شعبوں کی صحیح فراست نصیب فرما، قوم کی خدمت کرنے والا بنا. یا اللہ جو بدیانتی کا ناسور پھیلا ہے اس سے ان نسل کو بچا لے، اس نسل کو بچا لے. یہی ہمارا سرمایہ ہے میرے مولا. نرسری خراب ہو جائے باغ سارا برباد ہو جاتا ہے، ہماری تو ساری نرسری برباد ہو گئی. میرے مولا تو آ جانا یا اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا میرے مولا. ہمارا چار سال کا بچہ بیٹا ہی لگا کے اسکول جاتا، اے میرے اللہ کسے سنا ہے اور کون ہماری سنے گا؟ الٹا دنیا ہمیں دیوانہ کہتی ہے، کیا سے کیا کہتی ہے. میرے مولا ہم تو چار سال کے معصوم بچے کو بھی تیرے حبیب کا لباس نہ پہنا، اس کے گلے میں بھی غلامی کپٹا ڈال دیا. اے مالک ان دانشوروں سے ہمیں اب بچا لے، ان دانشوروں سے اب ہمیں بچا لے. کوئی رحم دل دے دے، کوئی انسانیت کے لیے درد کھانے والے دے دے. میرے مولا اس اجڑے ہوئے قافلے پہ کرم کر دے، اس بھٹکے ہوئے قافلے کو راہ دکھا دے، اس بھٹکے ہوئے راہیوں کو راہ دکھا دے. میرے مولا انک علی کل شیء قدیر وبلی جواز وبلی یاوت جدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مورخ 27 مئی 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا مقصد حیات، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376083.